الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ جانتے ہیں کہ واڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ محافل محرم کا یہ سلسلہ جاری ہے. آج شب عاشورہ ہے, اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اسی مناسبت سے آج ہم آپ حضرات کے سامنے شہادت کی فضیلت, شہادت کی قسمیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقا کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا, پہلے اس کا ترجمہ. ارشاد ربانی ہوا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ دی گئی، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا۔ قرآن کہتا ہے زندہ، اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم عرض کریں مولا اس کو تو ہم نے دفن کر دیا، اس میں تو زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں، تبھی تو اس کو دفن کیا ہے، زندہ کو کون دفن کرتا؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، جو کافر زندہ ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، قرآن نے کہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتی، آپ ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔ جو چل رہے ہیں قرآن کہہ رہے مردہ، خرید و فروخت کر رہے ہیں قرآن نے کہا مردہ، سانس لے رہے ہیں قرآن کہتا ہے مردہ، انک لا تسمع الموتی، اے محبوب ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔ اور جس کا سر قلم کر دیا گیا، جس کو شہید کر دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ۔ حیرت کی بات ہے نا، جس کو ہم چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو چلتا پھرتا دیکھیں گے اس کو مردہ کہیں گے؟ مردہ کبھی چلتا پھرتا ہے؟ ہم کہیں نہیں، یہ تو زندہ ہے، یہ چل پھر رہا۔ قرآن نے کہا چل پھر رہا ہے، کافر ہے قرآن کی نظر میں مردہ۔ کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، اور جس نے اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، گردن تن سے جدا کر دی گئی، اس کے بعد اسے دفن کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے زندہ۔ مولا کیسے زندہ ہیں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ کافر جو چل رہے ہیں مردہ ہیں۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جس کو دفن کر دیا گیا وہ مردہ ہے، ارے مردہ ہے اسی لیے دفن کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے نہیں وہ قبر میں چلا گیا لیکن زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے، زندگی رسول کی وفاداری کا نام ہے۔ یہ کافر جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میرے رسول کے غدار ہیں، یہ چلنے پھرنے کے باوجود مردہ ہیں۔ اور وہ امیر حمزہ جن کا کلیجہ چپا لیا گیا، جن کی لاش کو مسلح کیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہیں؟ رسول کے وفادار۔ زندگی رسول کی وفاداری کا نام ہے، زندگی رسول کی وفاداری کا نام ہے۔ بالا یہاں والا قلعہ کا شروع، اچھا یہ تو ایک آیت تھی، اس میں تو کیا کہا؟ مردہ نہ کہو، زبان سے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی دل میں سوچتا کہ مردہ ہے، یہ بھی ممکن تھا نا کہ اللہ نے منع فرما دیا زبان سے نہیں کہو مردہ، چلو ہم زبان سے نہیں کہہ رہے کہ شہداء مردہ، ہاں دل میں سوچ لیں کہ یار جب ان کو دفن کر دیا گیا، نہ بول رہے نہ سن رہے، کچھ نہیں کر رہے تھے، مردہ ہیں۔ دل میں سوچ سکتے تھے۔ خالق کائنات نے دوسری آیت نازل فرما دی، قرآن کہتا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مر جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دل میں خیال بھی نہ کرو کہ مردہ. پہلی آیت میں مردہ کہنے سے منع کیا اور اس آیت میں مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, اب ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے, ان کی زندگی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ عند ربهم يرزقون, انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جا رہا ہے. ایسے زندہ, رزق تو زندے کو ہی دیتے نا, مردے کو تو نہیں دیتے. عند ربهم يرزقون, انہیں رب کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے. اور پھر اب ان کی ایک اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے, فرحین بما آتاهم اللہ, اور وہ اللہ کی اس عطا پر بہت زیادہ خوش ہیں. اللہ کی اس عطا پر بہت زیادہ خوش ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی اس حیات مستعار کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا, اس کے دین کی سربلندی کے خاطر, اس کے نام کی سربلندی کے خاطر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر. اس کا صلہ, اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اس فانی زندگی کے بدلے انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی, اور ایسی زندگی عطا کی گئی کہ جس زندگی کے بعد موت ہے ہی نہیں. اس زندگی کے بعد موت نہیں. اب دیکھیں, ہم زندہ ہیں, اس کے بعد مرنا ہے. اس زندگی کے بعد مرنا ہے. مرنا ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے سب کو نہیں مرنا. مرنا ہے نا, ڈرنے کی بات ہے. کوئی منع بھی کرے گا تب بھی مرنا ہے. لیکن اس موت کے بعد جو زندگی ہے, اس کے بعد پھر موت نہیں. اور اگر شہادت کی موت مل جائے تو پھر تو حیات ابدی ہے, پھر تو ہمیشہ کی زندگی. اور ایسی زندگی ہے کہ رزق بھی مل رہا ہے, اللہ کی عطا پر خوش بھی. اب یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں آ گیا, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہمارے عقیدے کے متعلق دیکھیے, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب زندہ ہیں, جتنے اولیاء ہیں سب زندہ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی, انبیاء معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یہ مر کر مٹی ہو گئے, مٹی میں مل گئے, ختم ہو. دلائل تو بے شمار ہیں. صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیے, اور یہی 100 باتوں کی ایک بات, جو یہ کہے کہ انبیاء مردہ ہیں معاذ اللہ, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مردہ ہیں, اس سے صرف ایک سوال کرو, یہ بتاؤ شہید زندہ ہے یا مردہ, شہید زندہ ہے یا مردہ. ہاں جی شہید تو زندہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا, قرآن نے کہا ہے شہید زندہ ہے. بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, اور دوسری آیت میں بل احیاؤن ولکن لا تشعرون, اس کو ماننا شہید زندہ ہے. ہم نے کہا اچھا یہ تم نے مان لیا شہید زندہ ہے, پہلے اس بات پر اس کو مضبوطی سے اس کو روک لو. وہ کہتے ہیں ہاں شہید زندہ ہے, اب بتاؤ شہید بڑا ہے یا نبی, شہید کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی کا. شہید تو امتی ہے, نبی تو نبی ہے. کیسے ہو سکتا ہے امتی قبر میں زندہ ہو اور نبی معاذ اللہ روضے میں مردہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید اپنی قبر میں زندہ ہے تو جتنے انبیاء کرام ہیں سب زندہ ہیں, سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ. جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے زندہ نہیں؟ جس کا رتبہ کم ہے, جو غلام ہے, جو امتی ہے, اس کی تو حیات اتنی زبردست ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور جس کا کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوا ہے, जिसके दीन की खातिर शहीद होकर रुतबा मिला है, जिसके दम से रुतबा मिला है, वो कैसे मुर्दा हो? फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अंताकुला अजसादन अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों का खाना। जमीन पर हराम कर दिया नबियों के जिस्मों का खाना। जमीन उनके जिस्मों को नहीं खा सकती। जिस कफन के साथ, जिस जिस्म के साथ उनको दफन किया गया, कयामत में इंशाअल्लाह ताला उसी जिस्म मुबारक के साथ उठेंगे। ये है हयात अंबिया की दलील। बाहर सूरत शहादत एक बहुत बड़ी सआदत और वो खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ये अजीम शान सआदत अता फरमाते। इसीलिए किसी ने लिखा, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुश किस्मत हैं जिन मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहीद इस दार फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, जमी पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। एक अजीम सआदत है एक मुसलमान के लिए कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मारा जाए, कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए। और शहीद बवक्त शहादत जो नजारे करता है, जो अपने मकामात देखता है, जन्नत में अपना ठिकाना देखता है, वो तो एक अलहदा टॉपिक है। बार सूरत पता ही चला कि शहादत एक अजीम शान मर्तबा है, मकाम है, जो अल्लाह तबारक व ताला खुश नसीब लोगों को अता फरमाता। अब आपने ये समझ लिया कि शहादत एक अजीम मनसब है। अब ये समझिए कि शहादत की कितनी किस्में हैं। याद रखिए, शहादत की दो किस्में। कितनी किस्में? दो। एक शहादत सिर्री और एक शहादत जहरी। सिर्री का मतलब पोशीदा, जहरी का मतलब ऐलानिया। अहादीस से हमें ये पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत सिर्री को आम कर दिया। क्या मतलब? कोई दीवार के नीचे दब कर मर जाए वो शहीद है, कोई आग में जल कर मर जाए वो शहीद है, कोई पानी में डूब कर मर जाए वो शहीद है, कोई हादसे में, एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है, किसी को जहर दिया गया उस जहर के असर से मर जाए वो शहीद। सरकार ने शहादत को इतना आम कर दिया। लेकिन ये कौन सी शहादत है? शहादत सिर्री, पोशीदा। सिर के माना पोशीदा, शहादत सिर्री पोशीदा। किसी ने खामोशी से जहर दे दिया, मौत हो, शहीद है, लेकिन शहादत सिर्री। कहीं सो रहा था, ऊपर से दीवार गिर गई, या गुजर रहा था, दीवार गिर गई, दबकर मर गया, शहीद। पानी में डूब गया, समंदर में डूब गया, दरिया में डूब गया, शहीद। किसी तरह आग लग गई, जलकर मर गया, वो शहीद। लेकिन ये शहादत की जितनी किस्में हैं, ये सब शहादत सिर्री में आती, शहादत सिर्री में। दूसरी शहादत जहरी, एलानिया। एक मुसलमान तलवार लेकर मैदान कारजार में उतरता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो शहीद है, मगर शहादत जहरी। अब बात समझ में आ गई ना? शहादत जहरी, ऐलानिया। सबने देखा है, जहाद के लिए आया है, दीन की सरबुलंदी के लिए आया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आया है, जज्बे जिहाद से, शौक शहादत से सरशार होकर आया है। تو وہ بھی شہید ہے, لیکن وہ کون سے شہید ہیں؟ اس کے حصے میں کون سی شہادت آئی؟ شہادت جہد. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شہادت کی دو قسمیں, ایک سری اور ایک جہر, تو یہ بھی سمجھیے کہ یہ دونوں سری اور جہری, یہ بھی ایک منصب ہے, ایک مقام ہے, ایک مرتبہ. اور یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تمام چیزوں کا مرکز اور منبع ہے. تمام چیزوں کو, تمام فضائل و محاسن و محامد کا مرکز اور منبع ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام چیزوں کا مرکز اور منبع ہے, تو پھر تو ضروری ہے کہ شہادت سری اور شہادت جہری, ان دونوں کی حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہو. پورے ہونا چاہیے نا, جب حضور کی ذات سے ہی سب کو فیض مل رہا. اور یہ ایک بیان حقیقت ہے, ایک فیکٹ ہے, جس کو جو کچھ مل رہا ہے میرے رسول کی ذات سے مل رہا, رسول کی بارگاہ سے مل رہا. فضل و کمال, جاہ و جلال, جود و نوان, حسن و جمال, جس کو جو کچھ مل رہا ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا. تو اب یہ سری اور جہری, ان دونوں کی حقیقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہونی چاہیے. بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر شہادت سری کی حقیقت بھی پوری ہوئی, شہادت جہری کی حقیقت بھی پوری ہوئی. ان دونوں کی حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہوئی. اب کیسے؟ سب سے پہلے دیکھیے شہادت سری, جس کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا کہ زہر کے ذریعے اگر موت واقع ہو جائے تو وہ بھی شہید, لیکن وہ ہے شہادت سری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں تشریف لے گئے. گزشتہ دنوں آپ سن چکے ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور وہاں کئی قلعے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی روز وہاں قیام فرمایا. فتح کے بعد ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اس کا نام تھا زینب بنت الحارث, اور اس نے بکری کا بھنا ہوا گوشت یہ پکا کر, بھون کر تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر, اور اس کے اندر زہر قاتل ملا دیا. ایسا زہر کہ جیسے ہی آدمی اسے کھائے اسی وقت موت واقع ہو. سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے تھوڑا سا تناول فرما لیا, اور سرکار کے ایک صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی کھا لیا. سرکار فرماتے ہیں اس گوشت نے مجھے خبر دی, اس گوشت نے مجھے خبر دی, یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے, میرے اندر زہر قاتل ملا ہوا, میرے اندر زہر قاتل ملا ہوا. اب اس زہر کے اثر سے اسی وقت صحابی رسول حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو. ایسا زہر قاتل, ایک لقمہ حلق سے اترا, موت واقع ہو, شہید ہو. اب آپ کہیں گے اگر زہر قاتل تھا اور صحابی شہید ہوئے تو سرکار تو موجود رہے. صحابی اس لیے شہید ہو گئے کہ زہر قاتل ملا ہوا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بقید حیات رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو گیا. زندہ رہنا معجزہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو ان کافروں سے بچا لیں گے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے, اگر سرکار کا وصال ہو جاتا, شہادت ہو جاتی, تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو. تو ایسا زہر قاتل کہ جو بھی کھائے موت واقع ہو جائے۔ صحابی رسول کی موت واقع ہو گئی، شہادت ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا یہ سرکار کا معجزہ ہو، معجزہ ہو۔ اب سرکار نے اس کو بلایا، تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس بھنے ہوئے گوشت میں زہر کیوں ملایا؟ تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں؟ اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، یعنی آپ کی موت واقع ہو جائے گی، اور سچے نبی ہوں گے تو یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ زندہ رہیں۔ خیر بہرحال اس نے تو یہ ایک بات بنائی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا منشا یہی تھا، اس کی مرضی یہی تھی، منصوبہ یہی تھا کہ ایسا زہر ملایا جائے کہ سرکار تناول فرمائیں تو اسی وقت موت واقع ہو جائے۔ اب موت تو واقع نہیں ہوئی، لیکن شہادت سری کی حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہو گئی۔ کیسے؟ حضرت علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بے شک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی وفات پائی۔ علامہ زرقانی فرما رہے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی وفات پائی۔ کیوں؟ پھر آگے وضاحت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے خیبر کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی بکری کا گوشت تناول فرمایا کہ جس میں ایسا زہر قاتل تھا کہ جو بھی کھائے اس کی موت واقع ہو جائے، جیسا کہ صحابی رسول کی شہادت ہو گئی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو گیا۔ زندہ رہنا معجزہ ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام بیہقی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر آلودہ گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا۔ خیبر میں میں نے جو گوشت کھایا تھا جس میں زہر ملا ہوا تھا، ہمیشہ میں اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آن پہنچا کہ اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی، اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی۔ اس وقت اگر وصال ہو جاتا تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم آپ کی جان کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ اس وقت زندہ رہنا معجزہ ہو گیا، اور بعد میں اسی کے اثر سے وصال ہونا شہادت سری کی حقیقت پورا ہونا ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، شہادت سری کی حقیقت پوری ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ شہادت جہری کی حقیقت کیسے پوری ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر؟ کیونکہ جہری کی مثال ہم نے یہ دی تھی کہ ایک آدمی تلوار لے کر، ایک مسلمان تلوار لے کر میدان کارزار میں اترتا ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان دے دیتا ہے، مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ شہادت جہری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ؟ ہم نے کہا ہاں بے شک۔ جنگ احد اور شہر طائف، ان دو مواقعوں پر۔ اب پہلے جنگ احد کو دیکھیے، پوری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف مختصر عرض کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جنگ جاری تھی، سرکار نے گھاٹی پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، فرمایا جب تک میں نہ کہوں ہٹنا نہیں ہے۔ ان میں اختلاف ہوا، وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان اچانک حملے سے گھبرا گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے نا، کہ کافر چلے گئے، انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ وہ آگے بڑھے، بڑھتے 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے، تیروں کا میں برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، اور قربان ہو جاؤ ان صحابہ پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سینہ تانے ہوئے کھڑے، تیر ہمارے جسم میں بے بس ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں جائے۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے تیر اپنے اوپر کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ بالکل قریب سے آ کے حملہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے، زور سے جیسے دھکا دے، اور سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ لوہے کا جب وہ خول تھا خود حضور کے رخسار مبارک میں گھس گیا، چہرے مبارک سے خون جاری ہو، بھرپور حملہ کیا کہ آج کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کر کے رہنا۔ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، لیکن سرکار کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اتنے تیر لگے کہ ہاتھ ہی بیکار ہو، لیکن ہاتھ ہٹایا نہیں کہ تیر حضور تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے باوجود اتنا شدید حملہ تھا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر احد پہاڑ کی طرف چلے، پہاڑ نے اپنا دامن کھول دیا حضور کے لیے، آقا تشریف لا رہے ہیں، پہاڑ نے دامن کھول دیا، اور آج بھی اسی طرح کھلا ہوا، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں صحابہ حضور کو لے کر پہنچے تھے، وہاں سرکار تشریف فرما ہوئے، زخموں کی مرہم پٹی کی تھی۔ آج بھی وہاں جاؤ تو حضور کی خوشبو آ رہی ہے، اس مقام پر آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، یقیناً اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اتنا شدید حملہ کافروں نے کیا تھا، قریب سے کیا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہو گئے، لیکن سرکار کا زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم آپ کی جان کو لوگوں سے بچا لیں۔ تو شہادت جہری کی حقیقت اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہوئی۔ اسی طرح شہر طائف میں، وہاں کا حال بھی بڑا عجیب تھا، جب سرکار پہنچے انہوں نے شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارتے تھے جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ ذرا سا تصور کرو کہ ایک آدمی تنے تنہا اور سب مل کر پتھر مار رہے ہیں، اس کی کیا حال ہوگا، اس کے زخموں کا کیا حال ہوگا جس میں مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ کوئی چہرے مبارک پر پتھر لگتا ہے، کوئی سرے انور پر لگتا ہے، کوئی پشت مبارک پر، پورے جسم پر سنگ باری ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور چور ہو کر جب بیٹھتے ہیں، بدبخت آتے ہیں بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھاتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر سنگ باری کرتے ہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی اور انسان ہوتا، اس کی موت واقع ہو جاتی، سرکار کا زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح شہادت جہری کی حقیقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پوری ہوئی، ٹھیک ہے نا، دونوں شہادتوں کی حقیقت پوری ہوئی۔ اب آپ یہ سنیے، دونوں کی حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری ہوئی، اور یہ دونوں شہادتیں تقسیم ہوئیں سرکار کے دونوں شہزادوں میں، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑے شہزادے کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا، اور چھوٹے شہزادے کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا۔ امام حسن، آپ نے سنا کہ زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوئی، شہادت سری، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت تو مشہور، شہادت جہری کا فائدہ۔ حضور کا یہ کمان ان دونوں میں تقسیم ہوا، لیکن یاد رکھیے صرف کمان ہی تقسیم نہیں ہوا، سرکار کا حسن و جمال بھی تقسیم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بھی تقسیم ہوا، چنانچہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ، اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ۔ جمال تقسیم ہوا نا, امام حسن سر سے سینے تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ, اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک, پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ. اسی حدیث کو, اسی روایت کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نبر اللہ مرقدہ بڑے پیارے انداز میں پیش کرتے اور بالکل وہی الفاظ استعمال کر رہے. شاعر کا کمال یہ ہے کہ ترجمہ کرے تو اسی انداز میں کرے, اور یہ کمال امام اہل سنت کی ذات میں موجود. اب آپ حدیث سنیں اور اس کے بعد شعر سنیں. حضرت علی نے کیا فرمایا, حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ, اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ. اب امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. بالکل وہی الفاظ ہیں, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. پھر فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا غزل تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جس طرح یہ دونوں شہزادے مظہر کمال مصطفیٰ تھے, اسی طرح یہ دونوں مظہر جمال مصطفیٰ. جس طرح سرکار کا کمال تقسیم ہوا, اسی طرح حضور کا جمال بھی تقسیم ہوا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا. کل ہم بتا چکے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی سرکار تشریف لائے, لعاب دہن ان کے دہن میں ڈال دیا, نام رکھا علی, نام کیا رکھا ہے یا رسول اللہ, حرب کا حرب نہیں یہ حسن ہے. اور کچھ عرصے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی, پھر سرکار تشریف لائے, نام کیا رکھا, کہاں حرب, کہاں نہیں یہ حسین ہے, ان کو بھی لعاب دہن چٹا دیا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بردبار, منکسر المزاج, متواضع شخصیت, لڑائی جھگڑا دنگا فساد سے دور رہنے والا, خلوص اور محبت کا پیکر, کوئی شان میں گستاخی کرے اسی وقت معاف کرنے والا. روایت میں آتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ایک لونڈی شوربے کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آئی دسترخوان پر رکھنے کے لیے. آپ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے, اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے, گرم گرم سالن چھوٹ گیا اور گرا کہاں, امام حسن کے اوپر. غور کرو اگر تمہارے اوپر گر جائے تو کیا ہو, وہی پیالہ اٹھا کر دے مارو گے نا جس نے گرایا تھا کہ تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے, مجھے جلا دیا. اب سنو شہزادہ رسول کی شان, اس لانڈی نے جب اس کے ہاتھ سے وہ گرم گرم شوربے کا سالن کا پیالہ گرا امام حسن کے اوپر, فطری طور پر غصہ آنا لازمی امر تھا, غصے میں اس کی طرف دیکھا. وہ لونڈی بھی کوئی عام نہیں تھی, امام حسن کی لونڈی تھی, अरे उनकी सोबत में रहती थी, दिन रात उनके घर में रहती थी। उसने देखा इमाम को गुस्सा आ गया, अब मेरी खैर नहीं है। फौरन उसने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, और वो लोग जो गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं। इमाम मुस्कुरा दिए, इमाम हसन मुस्कुरा दिए। जब आप मुस्कुरा दिए, उसने देखा कि ये तो मामला सही हो गया। उसने फौरन आगे पढ़ा, वल आफीना अन्नास, और जो लोगों को माफ कर देते हैं। आपने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आजाद भी कर दे। या अली, तुझे आजाद भी कर दिया, कोई सजा नहीं दी, मुस्कुरा दिए, माफ कर दिया, आजाद भी कर दिया। ये है उनका तहम्मुल बुर्दबारी, अफू दर गुजर। फरमाया सैयद इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने, मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी फअना अल हसन इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, और जो नहीं पहचानता वो जान ले, फअनल हसन, मैं हसन हूं इब्ने रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद। इमाम हसन फरमा रहा, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना इमाम हसन को अपने कांधों पर बिठा कर ले जा रहे। सहाबी रसूल ने देखा सरकार कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, और कहा कि सवारी तो बड़ी अच्छी है। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह सवारी तो बड़ी अच्छी है। सरकार ने फरमाया सवार भी तो कितना अच्छा, सवार भी तो कितना अच्छा। इसी तरह एक साहबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची, देखा कि सरकार अंदर से बाहर तशरीफ लाए, एक चादर ओढ़े हुए और हाथ ऐसे जैसे कोई चीज उठाए हुए। आदमी दोनों हाथ ऐसे करके कोई चीज उठा ले और ऊपर चादर डाल ले, इस कैफियत। वो कहते मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से मसला दरियाफ्त किया, यानी जो मेरी हाजत थी, जो शिकायत थी, मैंने अर्ज की, सरकार ने वो दूर फरमाई। जब मैं जाने लगा तो सोचा कि पूछूं इस चादर में क्या है। हुजूर इस तरह दस्ते मुबारक किए हुए, चादर डाले हुए, सरकार चादर में क्या है। हुजूर ने चादर हटा दी तो हसन और हुसैन हुजूर की गोद, हसन और हुसैन थे। सरकार ने फरमाया ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। और उसके बाद दुआ फरमाई, मौला ये मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं, मौला जो इनसे मोहब्बत रखे तू भी उनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे बुग्ध रखे तू भी उनसे बुग्ध। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते इन दोनों से। सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। आपका अरसे खिलाफत 6 महीने, बाद ने लिखा कि 7 माह, लेकिन सही ये है कि 6 महीने मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे, और उसके बाद हजरत अमीर माविया के हक में 10 बरदार हो गए। खुद आपने खिलाफत से 10 बरदारी का ऐलान कर दिया, खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे दी। इसमें भी बड़ी हिकमत है। रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर रौनक अफरोज हैं। रावी बयान करता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला सामने से आ रहा, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, इस तरह चलते फिरते, गिरते पड़ते चले आ रहे। सरकार के करीब पहुंचे, हुजूर ने उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। किसको? इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने शहजादे को गोद में बिठाया। एक नजर उनको देखते हैं, एक नजर लोगों को देखते हैं। एक नजर अपने शहजादे को, एक नजर लोगों को। फिर सरकार ने फरमाया हादा इब्नी सैयदुन, बेशक मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। कब सरकार ने बशारत दी? جب وہ بالکل چھوٹے کم سن اپنی گود میں بٹھا، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ کہتے ہیں نا بدبخت کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ دیکھو سرکار کہاں کی بات کب فرما رہے ہیں، ابھی وہ چھوٹے سے بچے ہیں حضور جب فرما رہے ہیں، اور بات کب پوری ہوئی؟ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، حجاز، شام، عراق، یمن، یہ سارا علاقہ آپ کے زیر نگین، 40,000 افراد نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی آپ کے خلاف، جبکہ دوسری طرف کا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس طرف کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کی، ادھر امام حسن رضی اللہ تعالی۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں اتار دی امام حسن کے مقابلے، اور ادھر سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں اتار دی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے بالکل، اور دونوں کے پاس سامان حرب ہے، افرادی قوت ہے، پوری فوج ہے، سب کچھ ہے۔ اب بتائیے اگر اس پر جنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ نقصان مسلمانوں کا ہو، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور ادھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ہم میں سے کوئی فریق اس وقت تک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے مد مقابل کا کثیر جانی اور مالی نقصان نہ کر۔ یہ تو ایک فیکٹ حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے مخالف کو ماریں گے، ختم کریں گے، جانی مالی نقصان، زبردست نقصان پہنچائیں گے، تب آپ حاوی ہوں گے، فاتح ہوں گے، غالب ہوں گے۔ یہ سوچ کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کا پیغام بھیج دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، دونوں کی فوجیں بالکل آمنے سامنے ہیں، امام حسن نے فوراً قاصد بھیج دیا، ہماری یہ شرائط ہیں، آپ یہ مان لیں تو میں آپ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو جاتا۔ اور شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط تو یہ تھی میں آپ کے حق میں یہ خلافت چھوڑ رہا ہوں، مسند خلافت جو ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں، دست بردار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ خلافت مجھے پھر مل جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں حجاز، عراق، شام، یہاں جتنے لوگ تھے ان کے پاس جو کچھ تھا ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ امیر معاویہ نہیں کریں گے، کیونکہ جب ان کو پوری خلافت حاصل ہو جائے گی، یعنی پورے ملک پر، ابھی آدھے حصے پر ان کی ہے اور آدھے حصے پر ان کی تھی، یعنی مدینہ طیبہ، یمن، عراق وغیرہ ان کے پاس، اور باقی علاقے امیر معاویہ کے پاس۔ تو امام حسن نے دوسری شرط کیا کی کہ میرے والد کے زمانے میں جو علاقے جن کے پاس تھے، جو کچھ تھا جن کے پاس، اس کا مطالبہ امیر معاویہ نہیں کرے گا۔ جب یہ قاصد وہاں پہنچا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، ٹھیک ہے ہم حسن کی دونوں شرطیں مانتے ہیں۔ جب انہوں نے مان لیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے کے مطابق خلافت سے دست بردار ہو گئے، خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، ھذا ابنی سیدن، میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اس وقت صلح کرا دے گا جب دونوں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے اس وقت بشارت دی جب امام حسن بالکل کم سن تھے، جب حضرت امیر معاویہ نے فوجیں اتاری اور ادھر سے امام حسن نے فوجیں اتاری، آپ نے اپنی فہم و فراست کو کام میں لیتے ہوئے ان سے صلح کر لی اور اپنے نانا کی بشارت کو پورا کر دیا، سرکار کی بشارت کو پورا کر دیا، ورنہ اگر جنگ ہو جاتی، کثیر تعداد میں مسلمانوں ہی کا جانی اور مالی نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ نے صلح کر لی، سرکار کی بشارت پوری ہو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نہیں چاہتے کہ صلح ہو، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، آج تو بہت زیادہ ہے۔ خیر بہرحال، دو آدمی لڑ جائیں ان میں صلح نہیں کراتے تو ملک اگر لڑ جائیں ان میں کہاں سے صلح کرائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، امام حسن کے پاس پہنچے، ارے حسن آپ نے یہ کیا کیا، کیوں خلافت چھوڑ دی؟ یہ تو آپ کا حق تھا، آپ کے والد تھے، اس کے بعد آپ ہیں، خامخواہ آپ نے امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ آپ سنتے رہے اور اس قسم کی باتیں کی تاکہ ان کو برانگیختہ کیا جائے، ان کے جذبات کو ابھارا جائے، تاکہ یہ معاہدہ توڑ دیں اور پھر اعلان کر دیں۔ لیکن وہ کسی عام آدمی کے پاس نہیں گئے تھے، شہزادہ رسول کے پاس گئے۔ وہ تو جانتے تھے میرے نانا کی بشارت ہے، مجھے تو یہ پورا کرنا۔ اب سنیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، اور ان کی فہم و فراست کتنا بہترین جواب دیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے آ کے کہا نا آپ نے کیوں دست برداری اختیار کر لی، ارے ان کو دست بردار ہونا چاہیے تھا، وہ خامخواہ بن کے بیٹھے ہیں، آپ تو شہزادہ رسول ہیں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی شیر خدا۔ سنتے رہے جب وہ خاموش ہوا، فرمایا سنو، اگر امارت اور خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، امارت اور خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں دے دی۔ بات ختم ہو گئی۔ کتنا پیارا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے نہیں آپ کا حق تھا، کوئی کہتا ہے ان کا حق تھا، فرمایا اگر ان کا حق تھا تو مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی۔ خاموش ہو گئے۔ 6 مہینے آپ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ آپ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سن چکے ہیں کہ شہادت سری کا فیض امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ پہلی مرتبہ جب زہر دیا گیا، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تڑپنے لگے، اور پہنچے سیدھے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر۔ وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنی ملی، نانا جان کو پکارا، تکلیف دور ہو گئی، واپس تشریف لیا۔ کچھ عرصے بعد پھر زہر دیا گیا، پھر یہی کیفیت ہوئی، لیکن تیسری مرتبہ شدید قسم کا زہر آپ کو پلایا گیا، اور آپ جانتے تھے کہ یہ کون کر رہا۔ معتبر روایت کے مطابق آپ کی بیوی جس کا نام تھا جادہ بنت الاشعث، اس نے یہ کام کیا۔ مسلم شریف میں اور دیگر کتب میں روایت موجود ہے، جادہ بنت الاشعث اس نے یہ کام کیا۔ تیسری مرتبہ جب ہوا تو ظاہر ہے آدمی کہاں تک برداشت کر سکتا، اور زہر قاتل آپ کا جگر کٹ کٹ کر باہر آنے لگا، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تڑپنے لگے۔ اہل بیت اطہار سب کے سب آپ کے گھر انبر میں جمع ہو گئے، سب پوچھ رہے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا حسین کو بلاؤ، حسین کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بھائی کیا ہوا، کس نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس کا نام بتائیے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ فرمایا تم کیا کرو گے، اس سے جنگ کرو گے؟ جس نے یہ کام کیا ہے، مجھے زہر دیا ہے، تم اس سے جنگ کرو گے؟ نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہتر انتقام لینے والا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ کوشش کرتے رہے کسی طرح نام پتہ چل جائے، کہا میں جانتا ہوں کس نے مجھے زہر دیا، مجھے 3 مرتبہ زہر پلایا گیا، 2 مرتبہ میں بچ گیا، اب اس مرتبہ بچنے کی امید نہیں۔ پھر وصیت فرمائی کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر اجازت لو کہ نانا جان کے قریب مجھے دفن کر دیا جائے، سرکار کے روضہ انور۔ آدمی گیا، ام المومنین نے اجازت دے دی، اور پھر آپ نے دوسری وصیت بھی فرمائی، اگر وہ اجازت نہ دیں یا حالات اس قسم کے ہوں تو مجھے جنت البقیع میں اپنی والدہ خاتون جنت کے قدموں میں دفن کر دیا۔ کیونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے تھے کہ اہل بیت کے دشمن مدینے میں موجود ہیں، اہل بیت کے دشمن موجود ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، منافق موجود ہیں، اس لیے آپ نے دوسری وصیت بھی فرما دی۔ پہلی وصیت نانا جان کے قدموں میں سرکار کے قریب روضہ انور میں، اور دوسری وصیت والدہ محترمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں۔ اس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت سری کا فیض ان کے حصے میں آیا، زہر کے اثر سے شہادت ہو گئی۔ نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، اہل بیت نے کہا ام المومنین نے اجازت دے دی ہے، لہذا تدفین نانا جان کے قریب ہوگی۔ مروان جو تھا دشمن اہل بیت وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، یہاں نہیں، ہم ہونے دیں گے۔ اسی طرح کچھ فتنہ پرور حضرات، کچھ منافق، یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ عجیب صورتحال ہوئی، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے ادھر سے اہل بیت نے اپنی تلواریں نکال لی، حضرت عباس نے تلوار نکال لی، حضرت امام حسین نے تلوار نکال لی، کیسے نہیں دفن ہونے دیں گے، ہم ان سب کے سر قلم کر کے رکھ دیں گے، حسن کو نانا جان کے قریب دفن کریں۔ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں، اہل بیت غصے میں ہیں، جوش میں ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے، سرکار کے جلیل القدر صحابی، انہوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا، دونوں کو سمجھایا اور اہل بیت سے یہ کہا کہ دیکھو، بلا شبہ حسن نے یہ وصیت کی ہے کہ انہیں نانا جان کے پہلو میں دفن کیا جائے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت بھی دے دی، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت اس بات پر ضد کرنا جو ہے وہ خون ریزی کو دعوت دینے لگے۔ دونوں طرف سے تلواریں نکلی ہیں، فتنہ پرور حضرات کثیر تعداد میں موجود ہیں، منافق موجود ہیں، ایک عجیب ہنگامہ ہو جائے گا۔ حسن کی دوسری وصیت بھی تو ہیں، دوسری وصیت پہ عمل کر لو، اور دوسری وصیت یہ تھی میری والدہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اہل بیت اطہار نے بھی سوچا اور انہوں نے تلواریں نیام میں رکھ دی اور کہا ٹھیک ہے، ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو لے جا کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور امام حسن کہاں ہیں؟ خاتون جنت کے قدموں میں، وہ تو ویسے ہی جنت میں ہیں، وہ تو ویسے ہی جنت میں ہیں، خود بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی خاتون کے قدموں میں، جنت ماں کے قدموں میں، اور حسن اپنی ماں کے قدموں میں، اور جس قبرستان میں وہ جنت البقیع یعنی جنت کا ٹکڑا، تو جنت یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ حل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بڑی بڑی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت رکھو اللہ کی وجہ سے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری وجہ سے کہ وہ میرے اہل بیت۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت سے شدید محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار محبوب ہیں۔ میں اپنے قرابت داروں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز رشتہ داروں قرابت داروں سے میں کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اٹھا کر قدموں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اپنی چادر میں جھاڑ رہے، محبت کا انداز دیکھو، امام حسین کے قدموں کی مٹی اپنی چادر میں جان گئے۔ امام حسین فرماتا ہے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا نواسے رسول، شہزادے مجھے معاف فرمائیے، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں، اگر یہ لوگ سن لیتے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے، آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پھرتے۔ یہ محبت تھی صحابہ میں اور اہل بیت اطہار میں، کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کے فضائل جانتے تھے۔ اہل بیت نے حضور کی زبان سے صحابہ کے فضائل سنے اور صحابہ نے حضور کی زبان مبارک سے اہل بیت کے فضائل سنے۔ یہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، یہ ان کا احترام کرتے تھے، وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اب آپ نے سن لیا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کیونکہ شہادت سری کا فیض آیا، ان کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ 6 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ اب پوری طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت سلطنت سب ان کے حق، اب کوئی اور خلیفہ نہیں، امام حسن تھے وہ دست بردار ہو گئے، بعد میں ان کی شہادت ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا۔ 61 ہجری میں، اور بعض روایت میں بعض مورخین نے لکھا کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، 60 ہجری میں، اور انہوں نے وصال سے پہلے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اور جب یہ بات پھیلی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا تقرر خلفائے راشدین کے تقرر کے مطابق نہیں ہوا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس ولی عہدی کو ہم نہیں مانتے۔ کچھ عرصے پھر وہ زندہ رہے، اس کے بعد ان کا وصال ہو۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، یزید کیونکہ ولی عہد تھا فوراً بیٹھ گیا، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، کافی لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن اس کو سب سے بڑا خطرہ 3 شخصیات سے تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، یہ 3 شخصیتیں ایسی تھیں، ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ایک خلافت کا دعویٰ کر دیتا تو لوگ اس سے بیعت کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں تو صحابی رسول کے صاحبزادے تھے، عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر، اور امام حسین تو خود شہزادہ رسول تھے، ان سے بڑھ کر تو فضیلت میں کوئی نہیں تھا۔ تو اس کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان تینوں میں سے اگر کسی نے بھی اعلان کر دیا تو میری حکومت تو گئی، پھر مجھے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اور لوگوں سے تو بیعت کرتا رہا، لیکن ایک قاصد بھیجا مدینہ طیبہ، اور مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اور اس کو خط میں لکھا ان تینوں کو بلاؤ اور اسی وقت میری بیعت لو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سر اڑا دو، سر قلم کر دو، اس طرح معاملہ ختم ہو جائے، اگر یہ بیعت کر لیں گے تو پھر تو میری حکومت مستحکم، اور نہیں کرتے تو پھر انہیں کو ختم کر دو، تب بھی میری حکومت مستحکم۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح کا حکم آ گیا، شہزادہ رسول کو اس طرح مجھے ختم کرنا، قتل کرنا یا شہید کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات۔ اس نے اپنے نائب کو بلایا جس کا نام تھا مروان، یہ بڑا بدبخت آدمی تھا اور اہل بیت کا دشمن، بغض عناد رکھنے والا، بلا کر اس نے وہ خط سنا دیا۔ مروان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی اسی وقت ان تینوں کو بلاؤ، اگر یہ تینوں بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے تو سر قلم کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا بڑا بدبخت ہے تو، اولاد رسول کے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگین کروں، ایسا مشورہ مجھے دے رہا؟ اس نے کہا بات یہی ہے، ورنہ تم قابو نہیں پا سکتے ان پر۔ خیر اس نے اپنا قاصد بھیجا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، گورنر کا قاصد آیا، آپ کو گورنر نے بلایا، فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آتے ہیں، وہ چلا گیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اس وقت کیوں بلایا ہے، یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس وقت گورنر کسی سے ملتا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا، یزید تخت نشین ہو چکا، ہمیں جو اس وقت بلایا جا رہا ہے یہ اس کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. مجھے پورا یقین ہے یہی بات، اور حقیقت بھی یہی. حضرت عبداللہ ابن زبیر تو چلے گئے، امام علی مقام اپنے گھر تشریف لائے، اہل بیت سے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں اسی لیے بلایا جا رہا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن کچھ جوانوں کو اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ تنہا تنہا نہ جائیں. امام علی مقام چند نوجوانوں کو جو مسلح تھے تلواروں سے لیس، ان کے ساتھ گورنر ہاؤس تشریف لے آئے، ان کو آپ نے باہر چھوڑا اور خود تنہا تنہا گورنر ہاؤس میں چلے گئے. ولید بن عقبہ نے آپ کو بٹھایا، سلام و کلام ہوا، فرمایا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ولید بن عقبہ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو چکا، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. فرمایا یہ تو نامناسب بات، میرے جیسا آدمی یہاں چھپ کر بیعت کرے، یہ کون سی بات، تم باہر نکل کر علی اعلان سب کو دعوت دو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، علیحدہ میں یہاں بلا کر چھپ کر بیعت کرنا یہ کون سا طریقہ ہے. مروان نے اسی وقت کہا دیکھو ابھی ان سے بیعت لے لو، اگر نہیں مانتے تو سر قلم کر دو. اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. امام علی مقام یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے، فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن ایسے چھپ کر نہیں میں بیعت کرتا. مروان نے کہا دیکھا اب تم قابو نہیں پا سکتے، یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، اگر اسی وقت بیعت لے لیتے اور انکار کی صورت میں سر قلم کر دیتے تو بات ہو جاتی. آپ تشریف لائے اپنے گھر، اہل و عیال کو تمام صورتحال بتائی. اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ ایک دم حکومت وقت کے خلاف کوئی عمل کرنا، کوئی ایکشن لینا ناممکن تھا. تو امام علی مقام سوچ میں پڑ گئے اور اہل و عیال سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر تو بیعت جائز نہیں ہے، اس کو جہاں تک ولی عہد مقرر کیا گیا تھا ہم نے تو اس کی بھی مخالفت کی تھی، تو ہم کیسے بیعت کر لیں؟ پھر آخر مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں، متفقہ طور پر اہل بیت نے آپ کو یہ مشورہ دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. قاصد آتے رہے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آتے رہے، وہ ہیلے بہانے کر کے اس کو واپس کرتے رہے، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ روانہ ہو گئے. اب رہ گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جب سب سے رائے لے لی، مشورہ لے لیا، تو سب نے یہی کہا کہ مکہ جائے امن ہے، وہاں پر اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہیں، مدینہ طیبہ کی صورتحال خراب ہو چکی ہے، یہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، بیت پر مجبور کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جانی نقصان پہنچائیں یا اہل و عیال کو نقصان پہنچائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں. بالآخر شہزادہ رسول نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ جانا ہے. سامان وغیرہ باندھ لیا گیا اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے آخری سلام کرنے کے لیے، آخری سلام کرنے کے لیے. اس کیفیت کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، لکھتے ہیں: مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام ہے سید عالم سلام ہے سید ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے کو اٹھا کر گوشے داما، حسین ابن علی پر تنگ ہے تیبا کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی اور بے بسی کی علاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، ذرا سا تصور کریں جس نے اپنا بچپن اپنی جوانی مدینہ طیبہ میں گزاری، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے در و دیوار سے محبت ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے ان علاقوں سے اور خاص طور پہ اس گھر سے کتنی محبت ہوتی، اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے جب بھی واپس آئے گا اس جگہ ضرور جائے، یہ میرا شہر تھا، میں یہاں رہتا تھا، اس گھر میں میں پیدا ہوا، بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے گھر سے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہو، مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دونوں شہزادے کھیلا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج ظالموں نے وہاں رہنا ان پر دوبر کر دیا، عرصہ حیات تنگ کر دیا، مجبور ہو کر سرکار کے مقدس شہر کو نواسے رسول جا رہے ہیں، اور جب روضہ انور پر پہنچے ہوں گے تو قلب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہوگا، محبت کرنے والے نانا، اپنے کاندھوں پر بٹھانے والے نانا، اپنی زبان چسانے والے نانا، رخساروں پر بوسہ دینے والے، پیشانی پر بوسہ دینے والے نانا، اتنی محبت کرنے والے نانا، ان کا روضہ ان کا شہر چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں، دل پر کیا کیفیت ہو، لیکن مجبور تھے، مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، چلے گئے۔ جب روانہ ہوئے یہاں پر حاضری دی اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، اہل بیت اطہار تیار تھے، سامان بندہ ہوا تھا، ایک قافلے کی صورت میں وہاں سے روانہ ہوا۔ امام جس انداز سے روانہ ہوئے جس کیفیت میں روانہ ہوئے اس کو شاعر نے بیان کیا. ہاں نگاہ غور سے دیکھیں گروہ مومنی جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین. آسماں ہے لرز بر اندام جنبش میں زمین فرق پر ہے سایہ افغان شاہ پر روح الامین. اے شگوفو السلام اے خفتہ کلیوں الوداع اے مدینے کی نظر افروز گلیوں الوداع. مدینہ طیبہ کی گلیوں کو الوداع کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے. منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ادھر اہل مکہ کو پتہ چل گیا تمام حالات جو بگڑ رہے تھے بہتری کے بجائے بدتری کی طرف جا رہے تھے اور سب جگہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا, یزید تخت نشین ہو چکا. ادھر کے لوگوں نے بیعت کر لی, امام پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بیعت کر لیں. اہل بیعت میں سے کسی نے بیعت نہیں کی. یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھیں. جب ان کو یہ خبر ملی کہ امام علی مقام مکہ معظمہ آ رہے ہیں تو خوش ہو گئے. وہ سچے محبت کرنے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے تھے جو مکہ معظمہ میں رہنے والے تھے. خبر پہنچ گئی, دن رات انتظار ہو رہا ہے, حسین آ رہے ہیں, فاطمہ الزہرا کے چین آ رہے ہیں, علی شیر خدا کے نور نظر آ رہے ہیں, جگر گوشائے بطول آ رہے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں. اہل مکہ انتظار کر رہے ہیں, کبھی صبح دیکھتے ہیں, کبھی شام دیکھتے ہیں, کبھی دوپہر کو دیکھتے ہیں, حسین کب آئیں گے. خبر تو پہنچ گئی کہ اہل بیت کا قافلہ چل پڑا ہے, چند دنوں میں پہنچ جائے گا. اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ, اہل بیت اطہار کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اہل مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. دیکھا نواسۂ رسول آ گئے, جگر گوشۂ بطول آ گئے, امام حسین آ گئے. سب نے نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ کا استقبال کیا, عزت اور احترام سے وہ آپ کو لے کر گئے. اور وہ سب کہنے لگے مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں. واہ قسمت کے چراغ حرمین آئی ہیں اے مسلمان مبارک حسین آئی ہیں. اے مسلمانوں مبارک حسین آئی ہیں. اہل مکہ خوش ہو گئے, عزت اور احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. یہاں آ کر آپ کو سکون اور چین نصیب ہوا. وہاں تو فتنہ پرور حضرات موجود تھے, روزانہ قاصد آ رہا تھا کہ آپ کو گورنر بلا رہا یزید کی بیعت کرے. یہاں سکون تھا, اطمینان تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان اور سکون کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہنے لگے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شہادت سری کا فیض بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور شہادت جہری کا فیض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. اور اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں کیونکہ شہادت جہری کا فیض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر دے دی, اور اس وقت دے دی جب وہ بالکل کم سن تھے, دودھ پیتے بچے تھے. امام حسن کے متعلق نہیں فرمایا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دے دی. اس سلسلے میں تین روایتیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ کو جبریل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے, اور جبریل میرے پاس اس مقام کی مٹی بھی لائے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے کی جگہ ہے, یعنی ان کے دفن ہونے کی جگہ ہے. ایک روایت. دوسری روایت حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئی. آپ بالکل چھوٹے کم سن بچے, میں نے آپ کو سرکار کی گود میں بٹھا دیا. اچانک میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں حیران ہوں, ابھی تو شہزادے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے حضور اس سے کھیل رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں حیران تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی, اور انہوں نے مجھے اس مقام کی تھوڑی سی مٹی بھی لا کر دی ہے جو سرخ ہے, سرخ رنگ کی مٹی. تیسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان فرماتی ہیں. فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھیل رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی, آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی. اور پھر انہوں نے تھوڑی سی مٹی سرخ رنگ کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی, یہ اس مقام کی مٹی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, سرکار نے وہ مٹی مجھے عطا کر دی. فرمایا, ام سلمہ, جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید کر دیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتی تھی, ایک بوتل کے اندر آپ نے اس کو رکھا اور روزانہ اس کو دیکھتی تھی اور فرماتی تھی, جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم ہوگا, وہ دن بڑا عظیم ہوگا. ان تین روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی جب وہ بالکل کم سن دودھ پیتے بچے تھے. اب جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. امام حسین کی شہادت یقینی تھی, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا, حضرت علی جانتے تھے, حضرت خاتون جنت جانتی تھی, امام حسن جانتے تھے, خود امام حسین جانتے تھے کہ واقعہ ہوگا. لیکن کسی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کی کہ مولا یہ واقعہ نہ ہو. کسی نے دعا کی یہ مصیبتیں نہ آئیں, یہ پریشانیاں نہ آئیں, بھوکا نہ رہنا پڑے, پیاسا نہ رہنا پڑے. کیوں؟ وہ جانتے تھے مرضی مولا ازہما اول, جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا. جب اس نے ہمارے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. کسی نے دعا نہیں کی, دعا کیا کی؟ مولا حسین کو صبر عطا فرما, مولا حسین کو اجر عطا فرما, مولا حسین کو استقامت عطا فرما دے. یہ دعائیں کرتے رہے, نہ ہونے کی دعا نہیں, نہ ہونے کی دعا نہیں. اب یہ کہاں پہنچے؟ مکہ معظمہ, آرام سے رہنے لگے, سکون سے. لیکن ادھر یہ خبر پہنچ گئی اہل کوفہ کو کہ سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے. انہوں نے فوراً خطوط لکھنا شروع کر دی. ایک خط آیا, ہم آپ کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں, آپ پر نثار ہیں, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, خدا کے لیے آپ کوفے تشریف لے آئیے, ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار. ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے, آپ شہزادہ رسول ہیں, جگل گوشہ بتول ہیں, نور نظر علی مرتضی ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. دوسرا خط آیا, تیسرا خط آیا, پھر خطوط کے ساتھ وفود بھی آنے لگے, خود چل کر لوگ آنے لگے. اپنی وفاداری, اپنی جانساری, اپنی محبت, اپنی عقیدت اظہار کرنے لگے, ہم آپ کے نام پہ قربان ہیں, جہاں پسینہ گرے گا ہم خون بہا دیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امام اگر آپ نہیں آئے اور مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے, کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے تو ان کو بلایا تھا, یہ نہیں آئے, اس لیے ہم نے مجبوراً یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر. اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کی جو وقت آئے, اور اسی قسم کی باتیں خطوط میں بھی لکھی. اب ظاہر ہے اگر ایک یا دو خط آئیں تو آدمی توجہ نہ دے, مسلسل خطوط آتے رہیں پھر وفود آتے رہیں, تو امام علی مقام مجبور ہو گئے یہ سوچنے پر کہ مجھے کوفے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ نے اپنے اہل بیت سے مشورہ کیا, جلیل القدر صحابہ موجود تھے, ان سے مشورہ کیا. صحابہ نے کہا نہیں, ہمارا مشورہ یہ ہرگز نہیں کہ آپ کوفے جائیں, کوفے والے بے وفا ہیں. انہوں نے آپ کے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, انہوں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کیا, اور یہ سارے فتنہ پرور ہیں, یہ جتنے دعوے ہیں یہ سب زبانی کلامی ہیں. جب آپ پہنچ جائیں گے ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جائے. ادھر سے خطوط آ رہے ہیں, وفود آ رہے ہیں, ادھر صحابہ کہتے نہیں. آپ نے اہل بیت سے مشورہ کیا, ان کی بھی رائے کچھ اسی طرح تھی. پھر آخر یہ طے پایا کہ جانے سے پہلے کسی کو وہاں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو جائیں. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا اور ان سے کہا کہ آپ جائیے, آپ کوفہ تشریف لے جائیے, وہاں جا کر حالات دیکھیے. امام علی مقام نے فرمایا میری بیعت ان سے لے لیجیے اور دیکھیں کہ یہ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے, واقعی یہ مطیع فرما بردار ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ایسے ہی زبانی کلامی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوا, اپنے دو فرزند محمد اور ابراہیم ان دونوں کو لے کر روانہ ہو گئے, کم سن بچے تھے. آپ وہاں پہنچے, جب آپ کوفے پہنچے اور کوفے والوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے نمائندے بن کر کوفے میں آئے ہیں, سب نے ان کا استقبال کیا, بڑی محبت, عقیدت اور بیعت کرنا شروع کر دی. جتنے بھی تھے آپ تو ان کے نائب ہیں, انہوں نے آپ کو بھیجا ہے, سب خوش ہو گئے, روزانہ بیعت ہو رہی ہے. کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا, ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا. بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائیں کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، 18,000 نے بیعت کر دی، 18,000 کوفیوں نے بیعت کر دی، دیکھا حالات سازگار ہے اور سلسلہ جاری ہے، کوئی یزید کے بعد بیعت جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں، سب بیعت کر رہے ہیں، فوراً خط لکھ دیا، خط میں لکھا امام یہاں پہ حالات صحیح ہیں آپ آ جائیے، 18,000 نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ابھی سلسلہ جاری ہے، لوگ اور آ رہے ہیں مزید، بالکل یہ آنا درست ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یہاں سے خط روانہ ہوا اور ادھر حالات نے ایک دم پلٹا کھایا، یزید کو خبر پہنچی کہ امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے، 18,000 نے بیعت کر لی، حکومت وقت کے خلاف تو لوگ جوک در جوک بیعت کر رہی، تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے، ابھی یہ حال ہے تو جب امام آ جائیں گے تب کیا حال ہوگا، وہ تو اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس کو سب سے بڑا خطرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے کیا کیا، کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت اس کو روانہ کیا، فوراً جاؤ یہ تمہاری تقرری کا پروانہ ہے، ان کو معزول کرو اور تم کوفے کے گورنر بن جاؤ، اور جتنے لوگوں نے مسلم کی بیعت کی ہے ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، ان کو بتاؤ کہ یزید کی فوجیں چل چکی ہیں، عنقریب کوفے پہنچنے والی ہیں، جن لوگوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے، ان کو سزا دی جائے گی، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور ان کے سر قلم کر کے انہی کے دروازوں پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ روانہ ہو گیا، جب یہ چلا تو یہ نہایت عیار مکار اور چالاک آدمی ابن زیاد، اس نے کیا کیا، صورت حال کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہاں سارے محب اہل بیت ہیں اور 18,000 نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اگر میں داخل ہوا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی مزاحمت، کوئی ہنگامہ، کوئی حادثہ، کسی کا سامنا کرنا پڑے، تو دن کے بجائے رات میں داخل ہوا۔ اس نے حجازی لباس پہنا اور سیاہ رنگ کا امامہ اپنے سر پر باندھا، یہاں سے تو روانہ ہوا لیکن آگے جا کے اس نے راستہ بدل لیا، جو راستہ مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف آتا تھا یہ اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام حسین آ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ پتا تھا کہ امام مسلم نے خط لکھ دیا ہے، یقیناً امام تشریف لائیں گے، انتظار میں تھے، روزانہ صبح شام دیکھ رہے ہیں کب امام آ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے حجازی لباس پہنا، سیاہ امامہ باندھا، وہی وضع قطع اختیار کی اور اسی راستے سے رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا تو ادھم مچ گئی کہ امام حسین آ گئے، سب کے سب کوفے والے اکٹھے ہو گئے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، عجیب کیفیت، لیکن کوئی پہچانا نہیں، اندھیرا ہے۔ یہ چلتا رہا چلتا رہا، اور چلتے چلتے سیدھے گورنر ہاؤس پہنچا، जैसे ही वहां पहुंचा शोर हो रहा था, इमाम हुसैन आ गए हैं, तो नौमान बिन बशीर जो कूफे के गवर्नर थे, उन्होंने दारुल इमारत का गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर चढ़ के पुकारा, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप यहां से वापस चले जाएं। इसने कहा ए बदबख्त दरवाजा खोल। जैसे ही ये बोला, लोगों ने कहा ये तो इमाम हुसैन नहीं है, ये तो इब्ने ज़ियाद है, इब्ने मरजाना, उसकी कुनियत थी इब्ने मरजाना, ये तो इब्ने मरजाना है। लोगों ने आवाज सुनी, सब मुंतशिर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। इसने दरवाजा खुलवाया, अंदर दाखिल हुआ, उनको माजूल किया और अपनी तकर्रुरी का परवाना दिखाया, अब मुझे गवर्नर बनाया गया, तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया, तुमने नरमी इख्तियार की, देखो हुकूमत वक्त के खिलाफ क्या हुआ, उनको माजूल कर दिया। सुबह होते ही इसने लोगों को बुलाया, जो कूफे वाले बड़े बड़े रुआसा थे, उमरा थे, जो सेठ थे, और उनको बुलाकर कहा कि देखो मुझे यजीद ने भेजा है, अमीरुल मोमिनीन यजीद की तरफ से मेरा तकर्रुर यहां पर हुआ, हमें पता चला है तुमने हुकूमत वक्त के खिलाफ खुरूज किया है, तुमने मुखालफत की है, मुस्लिम के हाथ पर बैत की है, हुसैन की बैत तुमने की है और यजीद के खिलाफ बैत की है, तुम नहीं जानते कि वहां से फौजें शाम से रवाना हो चुकी हैं, अनकरीब कूफे पहुंचेंगी, जिस जिसने बैत की है अभी बैत तोड़ दे और यजीद की बैत कर ले, वरना उनके घरों को आग लगा दी जाएगी, लूट लिया जाएगा, उनके बच्चों को नेजों पर उछाल दिया जाएगा, उनके सर काट कर उन्हीं के दरवाजों पर लटका दिया जाएगा। इस किस्म की बातें की, डराया धमकाया। वो मोहब्बत का दावा करने वाले, वो पसीने की जगह खून गिराने वाले, वो अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने वाले चंद धमकियों से मरूब हो गए और मुंतशिर हो गए। या तो कहते थे जहां पसीना गिरेगा खून गिराएंगे, इब्ने ज़ियाद की जरा सी धमकियों से सबके सब भाग गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कूफे की सूरत हाल ही तब्दील हो गई। उधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, सारी सूरत हाल आपने देखी, लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं, बाद रिवायत में आया कि 18,000 से बढ़कर 40,000 ने बैत कर ली और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सब अलग हो। आप बहुत परेशान हुए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, फिर 5 रह गए, फिर 2 रह गए, इस तरह होते होते बिल्कुल तने तना रह गए। कूफे की गली में हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु तने तनहा खड़े, या तो 40,000 या एक वक्त में 18,000 या एक या दो भी आपके साथ नहीं, सबके सब भाग गए, वो अकीदत और मोहब्बत के दावे धरे के धरे रह गए। जब अल्लाह ने उनको इम्तिहान के मैदान में डाला, साबित हो गया कि उनके दावे सिर्फ जबानी कलामी थे, अगर सच्चे मुहिब्बे अहले बैत होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, लेकिन औलादे रसूल का साथ नहीं छोड़ते, साथ ना छोड़ते, साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ, आपको ये फिक्र दामनगीर थी कि मैंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिख दिया, हालात साजगार हैं, आप आ जाइए, 18,000 ने बैत कर ली, सिलसिला जारी, वो तो रवाना हो चुके होंगे, और यहां मामला बिल्कुल बरक्स हो गया। एक शख्स जिसका नाम था हानी बिन उरवा, वो आपके दोस्त थे, आप अचानक उनके घर तशरीफ ले गए, और जब उनके घर गए उन्होंने कहा आप मेरे घर क्यों आए, फरमाया तुम्हें पता है देखो सबने साथ छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं, अगर आप इस तरह अचानक ना आते मुझसे पूछते तो मैं आपको आने नहीं देते, लेकिन बहरहाल आप आ गए, औलादे रसूल हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं आपको वापस नहीं कर सकता, चले आप ठहर जाए एक कमरे में, जो अंदर की तरफ खुफिया कमरा था वहां आपको ठहरा दिया। उधर इब्ने ज़ियाद को तलाश हुई कि मुस्लिम बिन अकील कहां है, सूरत हाल उसने सारी देख ली कि लोगों ने साथ छोड़ दिया, यकीनन ये किसी ना किसी के घर में छुपे हुए होंगे, तलाश करो, तलाश करते रहे लेकिन कोई पता नहीं। तो उसने क्या तलाकी की कि एक गुलाम था जिसका नाम था माकल, اس کو 3000 درہم دیے, کہا یہ لے کے جاؤ اور مسلم کو تلاش کرو. اس نے کہا میں کہاں تلاش کروں؟ کہا دیکھو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی جگہ مسجد, مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ, صبح سے شام تک بیٹھے رہو, کسی نہ کسی طرح تمہیں پتہ لگ جائے. اس نے کہا اچھا. وہ بھی بڑا چلاک ہوشیار مکار تھا, اس کا نام تھا ماقل. 3000 درہم لے کر, دینار لے کر وہ چلا گیا مسجد میں جا کر بیٹھ گیا. اور اس نے کیا کیا کہ صبح جاتا تھا شام تک بیٹھا رہتا. جب وہاں جا کر بیٹھا, ایک بزرگ جن کا نام تھا مسلم بن اوسجا, وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میں صبح آیا تو یہ آدمی بیٹھا ہے, پھر میں ظہر میں آیا تب بیٹھا ہے, پھر عصر میں پھر بیٹھا ہے. ایک آدمی کو تفتیش ہوتی ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ. جیسے ہی پوچھا اس نے سوچا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو جائے. کہا آپ تو شکل سے بڑے نیک متقی پرہیزگار لگتے ہیں, میں تو غلام ہوں, میں تو ملک شام سے آیا ہوں, اہل بیت کا محب ہوں, میرے پاس یہ 3000 درہم ہے اور یہ درہم مجھے دینے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ. مجھے پتا چلا کہ وہ کوفے میں ہیں, میں ان کو تلاش کر رہا ہوں, کہیں ان کا پتا نہیں مل رہا. وہ نہایت سیدھے آدمی تھے, متقی پرہیزگار تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ اہل بیت کا محب ہے, چلو میرے ساتھ چلو, مجھے پتا ہے وہ کہاں. وہ اس غلام کو لے کر ہانی بن عروا کے گھر چلے گئے اور جس خفیہ کمرے میں امام مسلم تھے وہاں جا کر ملوا دیا. وہ سمجھے کہ واقعی محب ہے, محبت کرنے والا. اور کچھ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ بھی خاموشی سے آتے تھے, اس کمرے میں بیعت کرتے تھے, چلے جاتے تھے. بہر صورت اس نے جا کر بیعت کر لی اور 3000 درہم مسلم بن عقیل کو پیش کر دی. میں ملک شام سے آیا ہوں, یہ لے کر آیا ہوں. آپ نے وہ اپنے ایک ساتھی کو دیے کہ اس سے کچھ ہتھیار خرید لو. اس کے بعد اس نے کیا چلاکی کی کہ روزانہ یہ حضرت مسلم کے پاس آتا تھا, صبح آتا تھا اور شام کو جاتا تھا, سارا دن وہیں بیٹھتا, سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا. اب پورے دن کی جو کاروائی ہوتی وہ خاموشی سے جا کر ابن زیاد کو بتا دیتا. یہ جاسوسی کرتا رہا. جب پوری طرح جاسوسی ہو گئی, پتا چل گیا کہ امام مسلم ہانی بن عروا کے گھر میں ہیں, یہ بات ہو رہی ہے, خفیہ بیعت ہو رہی ہے, کچھ لوگ ابھی بھی ساتھ ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ہانی کو بلایا, ہانی بن عروا کو بلاؤ. انہوں نے کہا میں کیا کروں, جا کر میں تو بیمار ہوں. کہا نہیں, ابن زیاد کو پتا چل گیا تم بیمار نہیں ہو, تم سارا دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہو, جاؤ جا کر پوچھو وہ کیا کہہ رہا. لوگوں سے مشورہ کیا, ان کو خطرہ تھا کہ اس کو کہیں پتا نہ چل جائے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی. لوگوں نے کہا نہیں, جانے میں کیا حرج ہے, آپ چلے جائیں. چلا گیا. جب یہ گئے ہانی بن عروا, انہوں نے جا کر ابن زیاد کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا, غصے میں بیٹھا تھا. یہ کھڑے رہے, پھر سلام کیا, جواب نہیں دیا, یہ خاموش رہے. یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. ابن زیاد نے کہا ہانی, تم سے یہ امید نہیں تھی, تم نے مسلم کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے, امیر المومنین یزید کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, خفیہ بیعتیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہیں, ہتھیار خریدے جا رہے ہیں. ہانی بن عروا نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہے. کہا نہیں. اس نے فوراً غلام کو بلایا, ماقل کو لا کے سامنے کھڑا کر. جیسے ہی وہ بدبخت غلام ماقل آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو ظاہر ہے انکار کی گنجائش نہیں رہی. حیران رہ گئے, ارے یہ شخص, یہ تو بڑے متقی بن کر اور بڑے محب بن کر عقیدت بن بن کر آیا تھا, اسی نے تو 3000 درہم دیے تھے ہتھیار خریدنے کے لیے, اب انکار کی گنجائش نہیں تھی. ابن زیاد نے کہا اس کو جانتے ہو کون ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ انکار کی گنجائش نہیں, اس نے تو جاسوسی کی اور ساری بات بتا دی, تب انہوں نے کھل کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو رہا, بول تو کیا کرے گا, لیکن ایک بات یاد رکھ, میں نے مسلم کو خود نہیں بلایا, وہ خود بخود میرے گھر آ گیا, اگر میں بلاتا تو تب میں مجرم قرار پاتا, میں نے نہیں بلایا, وہ خود بخود اچانک آ گئے. لیکن جب اچانک آ گئے تو میں ان کو نکال نہیں سکا اس لیے کہ اولاد رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، میں کیسے نکال دیتا؟ سب نے ان کو چھوڑ دیا، مجبوراً میں نے ان کو پناہ دے دی۔ اب ایک کام کرو، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ابھی جا کر مسلم کو اپنے گھر سے نکال دوں، میں ان سے یہ کہوں گا وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، میں اتنا کر سکتا ہوں تمہارے کہنے سے؟ اس نے کہا نہیں، نکالنا نہیں ہے، ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرنا ہے تاکہ ہم ان کا سر قلم کریں گے۔ کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، ایک شخص کو میں نے امان دی ہے، اپنے گھر میں چھپایا ہے، تو میں یہ کیسے کروں گا؟ وہ شخص بھی ایسا ہے کہ جو حضور کی اولاد ہے، آل رسول ہے، اس کے ساتھ میں ایسا کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہانی تم ابھی سمجھ لو، اس کی بات مان لو، یہ بدبخت آدمی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اولاد رسول کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں ان سے کہہ دوں کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، میں گھر سے نکال نہیں سکتا۔ اس نے بدبخت جب یہ سنا تو ایک ڈنڈا جو تھا ان کی ناک پہ مارا، جس سے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا، کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، عجیب ہنگامہ ہو گیا، اور انہوں نے بالکل ببانگے دہل کہہ دیا، تو کچھ بھی کر لے میں ان کو نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا تو جائے گا تو نکالے گا، میں یہی سر قلم کر دوں گا۔ کوفے میں شور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی قوم کے لوگ آئے، انہوں نے دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا، سب نے شور کیا، انتقام انتقام کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ابن زیاد گھبرایا، اس نے قاضی شورہ سے کہا آپ جائیں اور ان لوگوں سے کہیں کہ ہانی کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، وہ زندہ ہیں، اور ان کو منتشر کر دیں۔ جب قاضی شورہ جانے لگے، ہانی بن عروہ نے کہا قاضی صاحب ایک بات آپ اگر جا کر باہر کہہ دیں، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آپ صحیح صحیح بتا دیں، اور اسے کہہ دیں صرف 10 آدمی اس دارالعمارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہو جائیں، بس پھر ہم اس پہ آرام سے قبضہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری بات ختم ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے اپنے ایک آدمی کو جاسوس کو ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ باہر جاؤ اور دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ کہتے ہیں یا نہیں۔ قاضی شورہ مجبور ہو گئے، باہر نکلے، لوگ انتقام انتقام کی آوازیں لگا رہے تھے۔ قاضی شورہ نے جا کر صرف اتنا کہا کہ ہانی بن عروہ زندہ، ان کو قتل نہیں کیا گیا، وہ زندہ، ان کے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے سنا کہ زندہ ہیں، وہ سب کے سب منتشر ہو گئے، چلے گئے، معاملہ ٹل گیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ اپنے کچھ جوانوں کو لے کر جو خفیہ طور پر کہیں کہیں چھپے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بلایا، وہ سب کے سب جمع ہو گئے، اور ان کے ساتھ آپ نے اس گورنر ہاؤس کا دارالعمارت کا محاصرہ کر دیا۔ اس وقت بھی یہ گھبرا گیا، کیونکہ اس کے پاس جو اندر سپاہی تھے کم تھے، اور جنہوں نے محاصرہ کیا تھا وہ زیادہ تھے، وہ سب جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، اسلحے سے لیس تھے۔ اس نے پھر ترکیب کی اور پھر کچھ لوگوں کو بھیجا، جنہوں نے دارالعمارت کی چھت پر چڑھ کر ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ دیکھو ابھی تو مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یزید کی فوجیں چل چکی ہیں، وہ جب کوفے پہنچیں گی تو پھر یہ حشر تمہارے ساتھ کرے۔ یہ سن کر وہ بدبخت جو تھے آہستہ آہستہ سب کے سب الگ ہونے لگے، اور حضرت مسلم کو پھر بالکل تنے تنہا چھوڑ دے۔ اب آپ بالکل تنے تنہا رہ گئے۔ اس کے بعد اس نے ہانی بن عروہ کو وہیں پر شہید کر دیا، اسی دارالعمارت میں۔ ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ لگے، اس کو پتہ چلا، اور اس نے آپ کو وہاں سے ایک دھوکے سے گرفتار کروایا۔ ابتدا میں آپ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، ظاہر جری تھے، بہادر تھے، اولاد رسول تھے، شجاع تھے، تلوار آپ کے پاس تھی، دو تین کو زخمی کیا، دو تین کو واصل جہنم کیا، لیکن تنے تنہا کیسے لڑ سکتے تھے؟ ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو امان دے دی، آپ تلوار رکھ دیں۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، کہاں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے تلوار رکھ دی، اس نے تلوار آپ کے ہاتھ سے لے لی۔ کہا آپ ہماری امان میں ہیں، فرمایا نہیں، یہ دھوکے سے تلوار مجھ سے لی گئی ہے، اب میں سمجھ گیا کہ اب شہادت ہی میرا مقدر، اب تمہاری امان پر مجھے یقین نہیں ہے۔ خیر آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اس بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ تم نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے، بہکایا ہے، 18,000 نے بیعت کی، پھر 40,000 نے بیعت کی، پھر یہ سارے کے سارے تم ایک محاذ تم نے بنا لیا، لہذا اب تمہارا حشر یہی ہوگا کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا اور تمہارا جسم کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ ہاں یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہونا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ ان کو، اور وہاں جا کر دار العمارت کی چھت پر لے جا کر ان کو قتل کرو، ان کا سر اور جسم جو ہے اس کو اوپر سے پھینکو، اور اس طرح پھینکو کہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں، اور پھر کوفے کی گلیوں میں پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹو تاکہ گوشت اور پوست بھی الگ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، تجھ جیسے ظالم اور جابر سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص وہاں موجود تھا، فرمایا میری صرف تین وصیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں، پہلی یہ ہے کہ میرا قرضہ فلاں آدمی پر ہے تو میرے یہ گھوڑا اور تلوار یہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دو، دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا سر تو یہ قلم کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ یزید کے پاس بھیج دیں گے، تو میرا جسم جو ہے وہ کسی بھی مناسب جگہ دفن کر دینا، تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی طرح حسین بن علی کو یہ لکھ دو کہ خدا کے لیے وہ کوفے نہ آئیں، یہ سب کے سب بے وفا ہو چکے ہیں، سب باغی ہو چکے ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے سب بیعت توڑ چکے ہیں، یہ تین وصیتیں ہیں، کسی طرح یہ پورا کر۔ ابن زیاد نے سنا اور اس نے کہا نہیں، ہم کون ہیں اس کی وصیت پورا کرنے والے، کوئی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، گھوڑا اور تلوار بیچ کر ہم قرض کیوں ادا کرنے لگے، وہ تو ہم قبضے میں لیں گے، ہم قرض ورز ادا نہیں کریں گے، جہاں تک جسم کا تعلق ہے دفن کرنے کا وہ تو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، لوگوں کے لیے عبرت بنایا جائے گا تاکہ کوئی اور ایسی بغاوت نہ کر سکے، اور ہم کون ہیں حسین کو روکنے والے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کوفے آئیں تاکہ ہم ان کو بغاوت کی سزا دیں، تمہاری کسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے، لے جاؤ اس کو، اور دار العمارت کی چھت پر لے جا کر اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کرو، سر قلم کرو اور اوپر سے پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب چھت پر لے جایا گیا، دیکھا کہ وہ بدبخت، وہ بیعت کرنے والے، وہ وفاداری کا دعویٰ کرنے والے، وہ محبت عقیدت کا اظہار کرنے والے سارے نیچے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک نظر ان کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جلاد نے کہا اب رو رہے ہو، اب روتے ہو، حکومت وقت کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں رو نہیں رہا، مجھے رونا کس بات پر آ رہا؟ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں، کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، چلا دنیا سے میں، کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہی رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آل اطہر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آل اطہر پر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں، میں نے حسین کو لکھ دیا ہے کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ کعبے سے چل چکے ہوں گے، وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے، میں اس بات پر رو رہا ہوں، اس منظر کو سوچ کر تصور کر کے رو رہا ہوں اور کوئی بات نہیں. آپ یہی فرما رہے تھے کہ جلاد نے آ کے بڑھ کر مقدس سر مبارک جسم سے الگ کیا اور بے دردی کے ساتھ نیچے پھینک. حالات بدل گئے. ادھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں انتظار فرما رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کا خط آئے تاکہ پتہ چلے کہ صورتحال کیا ہے. آپ کا خط پہنچ گیا. خط میں یہی لکھا تھا کہ حسین حالات سازگار ہیں، 18,000 نے بیعت کر لی اور ابھی سلسلہ جاری ہے، آپ تشریف لے آئیں، تمام معاملہ صحیح ہے. جب خط آ گیا پس آپ نے روانگی کا عزم مصمم فرما لیا. اس کے باوجود، یعنی خط آنے کے باوجود، جو صحابہ تھے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا امام آپ وہاں نہ جائیں، بے وفا ہیں، بدبخت ہیں یہ کوفی، یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے اور آپ کی جان کو خطرہ. فرمایا یہ خط آ چکا ہے، مسلم نے خط لکھ دیا، 18,000 نے بیعت کر لی، معمولی بات نہیں. آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے فرزند، جب آپ روانہ ہوئے روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آئے، بھائی خدا کے لیے آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، اس سفر میں مجھے آپ کی شہادت یا ہلاکت یقینی مجھے لگ رہی، مجھے امید نہیں ہے کوفے والوں سے. فرمایا تو پھر میں کیا کروں، حجت تمام ہو چکی ہے، انہوں نے جو خطوط بھیجے، وفود بھیجے، ہم نے اپنا نائب بھیج دیا اور اس نے وہاں سے خط بھی بھیج دیا، اب کیا بات رہ گئی؟ انہوں نے کہا چاہ آپ ایسا کریں، کوفے نہیں جائیں، آپ کسی پہاڑی مقام کی طرف نکل جائیں، کسی ریگستان کی طرف نکل جائیں، یا کسی بھی گاؤں کی طرف نکل جائیں. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہ آپ وہاں نکل جائیں، کوفے کے حالات معلوم کرتے رہیں، اصل حالات آپ کو پتہ چل جائے گی، اگر حالات بہتر ہوں تب جائیں. فرمایا یہ خط تو آیا بہتری کا. کہا نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ معاملہ کچھ صحیح نہیں. بہرحال احکام قضا جو تھے وہ تو جاری ہو چکے تھے، جو چیز یقینی ہو اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی تھی، اسباب پیدا ہو چکے تھے، حجت تمام ہو چکی تھی، مسلم بن عقیل کا خط آ چکا تھا، امام مکہ معظمہ سے بمے اہل و عیال روانہ ہو گئے. آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے، جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے وہ افراد جو مکہ معظمہ میں تھے سب رو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. حضرت امام عالی مقام روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، دیکھا کہ دو آدمی وہاں سے گزر رہے ہیں. مقام صفا پر عرب کا ایک مشہور شاعر فرزد، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کوفے کے حالات پوچھے، اس نے کہا مجھے ابھی کے حالات تو نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. فرمایا اچھا. پھر دو آدمی ملے جو حج کر کے واپس آ رہے تھے، آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہم کوفے گئے تھے، جب ہم وہاں سے چلے ہیں اس وقت کا حال یہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے دو کمسن بچے ان کو بھی شہید کر دیا. اچانک یہ خبر ملی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے. فرمائیں یہ ہم کیا سن رہے ہیں، ابھی تو خبر ملی 18,000 نے بیعت کر دی، پھر 40,000 ہو گئے، سب متی ہیں، فرما بردار ہیں، مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے اور اب یہ خبر ملتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ حیران اور پریشان ہو گئے. جس دم یہ سنا شان مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی. فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا،
منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا.
اچانک ہی کیا ہو گیا, یہ حالات ایک دم کیسے تبدیل ہو گئے؟ جب یہ خبر ملی آپ نے اسی وقت تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی. فرمایا سنو, جس وقت ہم چلے تھے حالات اور تھے, خط مسلم بن عقیل کا پہنچا تھا اور وہی پڑھ کے ہم روانہ ہوئے, لیکن اب جو یہاں کی پوزیشن صورتحال تمہارے سامنے ہے, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کے کمسن بچوں کو شہید کر دیا گیا, 18,000 یا 40,000 نے جو بیعت کی تھی وہ سب بے وفا ہو گئے, بیعت کو توڑ دیا اور سب کے سب یزید کے ساتھ مل گئے. اب تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ میری طرف سے کسی پر کوئی زبردستی نہیں, جو چاہے واپس جا سکتا. روایت میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں, چلو ہم بھی ساتھ چلے جائیں. یعنی حقیقت میں وہ محب نہیں تھے, ایک تو تھے نا آپ کے اہل بیت, اور 72 نفوس آپ کے جانسار ساتھی تھے, لیکن کچھ ایسے بھی ساتھ تھے, انہوں نے یہ سنا تو وہ روانہ ہو. فرمایا میری طرف سے کسی پر کوئی گرفت نہیں, جو جانا چاہے چلا جائے, مجھے تو آگے بڑھنا ہے اور مجھے جانا ہے. قضا و قدر کے احکام نازل ہو چکے ہیں, اب حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا, آگے ہی بڑھے گا. روانہ ہو گئے. 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں خیمہ زن ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ابن سعد نے, ابن زیاد نے فوجوں کو بلا لیا, سب سے پہلے حر بن یزید کو بھیجا, تم جاؤ اور جا کر حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ. یہ آگے اذان ہو گئی تھی, نماز ہونے والی تھی, اس نے آ کر بات کرنی چاہیے, فرمایا ہم نماز پڑھیں گے, تم ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو. امام علی مقام نے نماز پڑھائی, حر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, اس کے سپاہیوں نے پڑھی, اس کے بعد وہ آپ کے خیمے میں آیا. صورتحال اس نے بتا دی, مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں آپ کو گرفتار کروں, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. روایتیں تو بہت سی ہیں, ایک روایت کے مطابق اس نے آپ کو یہ مہلت دی کہ آج کی رات آپ خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں, میں وہاں جا کر کہہ دوں گا کہ مجھے امام نہیں ملے, ملاقات نہیں ہوئی, آپ خاموشی سے رات ہی رات میں بہت دور نکل جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. فرمایا اچھا. رات ہوئی, سواریوں پر سب بیٹھ گئے, ساری رات سواریاں چلتی رہی, صبح ہوئی تو اسی مقام پر تھے جہاں سے چلے. حر نے کہا کہ آپ گئے نہیں؟ فرمایا گئے تو تھے لیکن جا نہیں سکے. اس نے کہا چلیں پھر اس رات دیکھیں. اس رات بھی ایسا ہی ہوا, تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا. 3 راتوں میں سفر ہوا, اور سفر کے بعد جب صبح ہوتی تھی تو اسی مقام پر ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تب آپ نے گزرنے والے سے پوچھا, جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس مقام کا نام کیا ہے؟ جس میدان میں ہم کھڑے ہیں, ہم نے خیمہ لگایا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے کربلا, اس کا نام ہے کربلا. جو ہی امام نے لفظ کربلا سنا, فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسین کی شہادت کا کربلا ہے. اگر واقعی یہ کربلا ہے تو اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے, اب تو اسی کو بسانا ہے, اپنے خون سے اسی کو سنوارنا. اب یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کربلا میں پہنچ چکے تھے. فرمایا اب نہیں جا سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا. ابن سعد 3 محرم 61 ہجری کو 4,000 فوجیوں کے ساتھ امام پاک کے مقابلے میں آیا. اسی طرح خولی بن یزید، شمر ذل جوشن، یہ سب کے سب آئے. اس نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ حسین سے پوچھو کیوں آئے ہیں. اس نے آ کر آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہم آئے ہیں، ہمیں تو بلایا گیا، ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ان بدبختوں نے خط لکھے ہیں، اپنی عقیدت محبت کا یقین دلایا ہے، بیعت کا یقین دلایا ہے، تب ہم آئے ہیں. وہ چلا گیا. اس کے بعد ایک بدبخت جس کا نام تھا حوزہ، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے آ کر امام کی شان میں گستاخی کی اور کہا، حسین تم نے معاذ اللہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی اپنے لیے آگ جلا لی، کیونکہ آپ نے اہل بیت کی خواتین کی حفاظت کے لیے خیموں کے چاروں طرف خندق کھود کر آگ لگوا دی تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے ہی اس نے یہ گستاخی کی، فرمایا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے حوزہ. فرمایا اے الہ العالمین، اس کو جہنم سے پہلے ہی آگ میں جلا دے، جہنم سے پہلے ہی آگ میں جلا دے. آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا کہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جیسے ہی آگے بڑھا، گھوڑے سے پھسل کر گرا، لیکن اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا. اب ایک ٹانگ اس میں پھنسی ہوئی اور گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اس کے نیچے اس کا جسم آ رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. اسی طرح گھوڑا اس کو لے کر گھومتا رہا، جسم کے چچڑے اڑ گئے اور بعد میں اس نے اس کے جسم کو لا کر آگ میں ڈال دیا. دیکھو امام علی مقام کی زبان سے جو نکلا ہو گیا. اس کے بعد اس بدبخت نے، ابن سعد نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایسے نہیں مانیں گے، یہ ان کا پانی بند کر دو. 7 محرم الحرام سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا. نہر فرات پر فوجی کھڑے کر دیے گئے، سب پانی پی سکتے ہیں، کون پانی نہیں پی سکتا؟ جس کا نانا ساقی کوثر ہے، جو کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں، ان کے نواسے پر پانی بند کر دیا. حاکم کا یہ حکم تھا پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب چرندوں پرند پیے، منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. سب پانی پی سکتے ہیں، کون نہیں پی سکتا؟ حسین بن علی پر پانی بند کر دیا گیا. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کو اشارہ بھی کر دیتے تو بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا. حسین کا یہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ جن کے نانا کی یہ شان کہ جب ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی. فرمایا لشکر میں کسی کے پاس پانی ہے؟ ہاں سرکار ایک پیالہ ہے، حضور نے منگایا، مقدس دستے مبارک اس میں ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو، اتنا پانی نکلا کہ سب نے آرام سے پیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی، کھانے میں استعمال کیا. جن کے نانا کا یہ اختیار ہے، یقیناً وہ با اختیار نانا کا با اختیار نواسا تھا، ان کا بھی یہ اختیار تھا کہ حسین اگر اشارہ کرتے تو فرات بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا، لیکن نہیں، اختیار کے باوجود حسین نے کیوں نہیں کیا؟
فرات کو اشارہ کیوں نہیں کیا؟ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، ظالم جتنا ظلم کرے گا حسین اتنا ہی صبر کرے گا. اگر ظلم کرنے میں اس کا جواب نہیں ہے تو صبر کرنے میں حسین کا جواب ہے. اگر ظلم کرنے میں اس کا جواب نہیں تو صبر کرنے میں حسین کا جواب ہے. سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی پاکپن کے ساتھ. صبر کرتے رہے اور صبر کی انتہا کر. جو آپ کے رفقا تھے انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دے تو ہم شروع کر دیں جنگ. فرمایا ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کوئی تیر نہیں چلے گا، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. روک دیا سب کو. اس کے بعد حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے ایک تقریر کی، ان کے سامنے گئے، ان کو بتایا، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں حسین بن علی ہوں. میں وہی حسین ہوں کہ جب نماز کی حالت میں سجدے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو میں ان کی پشت مبارک پر چڑھ جاتا، سرکار میری وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیتے کہ اگر میں اٹھا تو حسین گر جائے. میں وہ حسین ہوں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے رخساروں کو، میرے گلے کو حضور چوما کرتے تھے، بوسا دیا کرتے تھے. اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسا موجود نہیں. ساری چیزیں بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے تھے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھی. سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن اسی طرح کھڑے تھے نواسے رسول سے، سردار نوجوانان جنت سے لڑنے کے لیے تیار. آپ نے حجت تمام کر دی. میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. میں ساری باتیں تمہیں بتا رہا ہوں. حجت تمام ہو گئی جب انہوں نے حملے کی کوشش کی. فرمایا سنو، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے رب کے حضور اس کی تسبیح، اس کی تمہید، اس کی تقدیر، اس کی عبادت کر لیں، کل پھر انشاءاللہ جنگ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے بھی فرمایا سنو، میری طرف سے تم میں سے ہر شخص کے لیے اجازت ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اجازت ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ جنگ تیار ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن میری ایک ہی بات ہے، حسین سر دے سکتا ہے، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. میں سر دے دوں گا لیکن یزید فاسق اور فاجر ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اسی بات پر میں قائم ہوں، تم میں سے جو چاہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے. اب رات ہے، رات کی تاریکی میں نکل جائے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ دن میں اسے جاتے ہوئے کوئی دیکھ لے گا تو اب رات میں نکل جائے. لیکن وہ کوفے والوں کی طرح نہیں تھے، وہ تو حقیقی محبت کرنے والے. انہوں نے کہا حسین اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں، ان بدبختوں کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں، ان ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے چھوڑ کے چلے جائیں. حسین اگر آج آپ کو تنے تنا چھوڑ کر چلے گئے، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں؟ नहीं नहीं, अगर ये आपसे लड़ेंगे पहले हमारे खून गिरेगा, पहले हमारा खून गिरेगा, उसके बाद ये आप तक पहुंचेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। हम कूफे वालों की तरह नहीं है जो बेवफाई करें। हम आपके सच्चे मुहिब हैं, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। कयामत में अल्लाह और उसके रसूल के सामने सुरखरू हो जाएंगे। इमाम अली मकाम खुश हुए और आपने उनके लिए दुआ फरमाई। दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं। यजीदी फौज है, इधर हुसैनी फौज, उधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी नमाज पढ़ने वाले, इधर भी नमाज पढ़ने वाले, लेकिन जमात तो उधर भी हो रही और जमात इधर भी हो रही, तो क्या किसी हुसैनी ने किसी यजीदी के पीछे नमाज पढ़ी? भाई नमाज तो वहां भी हो रही, जाकर पढ़ लो। लोग कहते हैं ना, मैं एक इशारा करके गुजर जाऊं ताकि बात आपके जहन में आ जाए, वजाहत की या नाम लेने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं नमाज ही तो पढ़नी है ना, पढ़ लो। नमाज ही तो पढ़नी है ना, पढ़ लो। नहीं, किसी हुसैनी ने किसी यजीदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, इमाम अली मकाम के पीछे पढ़ी। नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, सजदा उधर भी था, सजदा इधर भी था, इमाम उधर भी था, इमाम इधर भी था। किसी हुसैनी ने यजीदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। पता चला ना कल कोई हुसैनी किसी यजीदी के पीछे खड़ा हुआ, ना आज इंशाल्लाह कोई हुसैनी किसी यजीदी के पीछे खड़ा होगा, और ना इंशाल्लाह कयामत तक कोई हुसैनी किसी यजीदी के पीछे खड़ा होगा। हुसैनी हुसैनी के पीछे खड़ा हो, हुसैनी हुसैनी के पीछे खड़ा हो। फौज उधर भी थी और फौज इधर भी थी, लेकिन इधर की फौज की कैफियत ही अलग थी। कैसी फौज थी?
हक्का के अजब फौज थी, फौज शहे अबरार, जिन लोगों का अब्बास दिलावर सा आलमदार। हम शक्ल सा हम सरस था, फौज का सालार, मुख्तार वो मुख्तार था जो खल्क का मुख्तार। ऐसा किसी सरदार ने लश्कर नहीं पाया, लश्कर ने भी इस तरह का अफसर नहीं पाया।
ऐसा सुपे सालार भी किसी के पास नहीं था और ऐसे फौज का लश्कर किसी के पास नहीं था, ऐसा अफसर भी किसी के पास नहीं। इमाम ने फरमाया ये रात है आशूरे की रात, जो आज की रात नौ मुहर्रम अल हराम दसवीं शब, ये आशूरे की रात। इस रात की बड़ी फजीलत, ये रात थी मोहलत की रात, इबादत की रात, रियाजत की रात, सजदों की रात, रब से माफी मांगने की रात। फरमाया आज की आखिरी रात है, अपनी पेशानियों को रब के सामने झुका दो और अपने गुनाहों की माफी मांग लो, अपने खताओं की माफी मांग लो, इस्तेकामत और सबर की दुआ कर लो। आपने दुआ फरमाई इस्तेकामत की, सबर की, शुजात की, बहादुरी की, तमाम दुआएं फरमाई। अहले बैत ने भी दुआएं की, इमाम ने भी दुआएं की, आप दुआ करते रहे, वो आमीन कहते रहे। सुबह हो गई, दस मुहर्रम अल हराम कयामत सुग्रा, 61 हिजरी जुमे का दिन, सूरज तुलु हो गया, सहर हो गई। शायर कहता है सजदों से नमाजों से ये रिफात की सहर है, रोने की तजल्जुल की ये इबादत की सहर है, हाय ये सहर रंज मुसीबत की सहर है, आशूरे मोहर्रम है शहादत की सहर है। लुटने का तबाही का परेशानी का दिन है, औलादे पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। सुबह हो गई, सब तैयार है, जानते हैं आज कुर्बानी का दिन है।
آج نواسے رسول حسین بن علی اپنی قربانی پیش کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے 72 نفوس جو حقیقت میں ان کے محب، ان کے مطیع، ان کے فرما بردار، وہ سب قربانی پیش کریں گے۔ صبح ہوئی، یزیدی فوج میں نقارے جنگ بجا، جنگ شروع ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فوج کے سپہ سالار حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر آپ کے بڑے فرزند، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بیمار تھے، آپ نے ان کو منع کیا اور حکم دیا کہ وہ خیمے میں ہی رہیں اور عورتوں کے پاس تشریف فرما رہیں، ان کی حفاظت کریں۔ آپ بیمار تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ جنگ کر سکیں، اور آپ کو چھوڑنے کی دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ اگر وہ بھی جاتے اور شہید ہو جاتے تو اولاد رسول کا سلسلہ کیسے چلتا، یہ حکمت تھی۔ انہی کی وجہ سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اہل بیت قیامت تک رہیں گے، نجات کی کشتی قیامت تک رہے گی۔ صبح ہو گئی، سورج آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا، یزیدی فوج میں نقارے جنگ بجا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے، آپ کے رفقا نکلے، آپ نے پھر ایک بار حجت تمام کی، اپنے متعلق بتایا، اپنے اہل عیال کے متعلق بتایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنائی، جو بعض روایتوں میں آپ کے خطبے، آپ کی تقاریر موجود ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے کوئی کسر نہ چھوڑی ان کو بتانے کی، تاکہ یہ قیامت کے دن کسی قسم کا بھی عذر پیش نہ کر سکے، ہمیں بتایا نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے تین شرطیں بھی آخر میں پیش کر دی، تین شرطیں فرمایا، دیکھو میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود اس سے بات کر لوں گا، جو معاملہ ہوگا دیکھا جائے، لڑائی تو یزید سے ہے نا، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، فاسق و فاجر ہے، ہم کیسے بیعت کر لیں، اگر ہم آج بیعت کر لیں تو قیامت تک کے لیے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہو جائے گا، لوگ کہیں گے نواسہ رسول، شہزادہ رسول نے کر لی، لہذا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی ایسے مقام پر نکل جاؤں کہ جہاں پر میں تبلیغ دین کرتا رہا، میں اپنی زندگی گزار دوں۔ تیسری بات، اگر یہ بھی تم نہیں مانتے تو پھر میں یہاں سے کسی اور ملک چلا جاؤں، میں وہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزار دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی، نہ ہم یزید کے پاس لے کے جائیں گے، نہ کسی جگہ اور جانے دیں گے، نہ کسی ملک جانے دیں گے، ہم تو جنگ کریں گے، ہم سے تو کہا یہی گیا ہے، حسین سے بس ایک بات کرنی ہے، بیعت لینی ہے یزید کی، نہ مانے تو سر قلم کر دینا ہے، بس اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں سننا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار نکالی، وہی تلوار جو علی خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بدر کے میدان میں چل رہی تھی، تو آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حت الامکان یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے اور جنگ سے گریز کیا جائے، لیکن ازلی طور پر شقاوت ان کے مقدر میں لکھی ہوئی، اور جب ازلی طور پر شقاوت لکھی ہوئی ہو تو پھر تمام باتیں بے سود ہو جاتی ہیں۔ روایتوں میں مختلف انداز میں راویوں نے اپنی اپنی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ یقیناً اتنا بڑا لشکر جب آپ کے سامنے ہوگا، یعنی ادھر 4,000 بلکہ بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی تعداد آئی، جو اسلحے سے لیز افرادی قوت ہر چیز ان کے پاس ہے، اور ادھر صرف 72 نفوذ ہیں، امام علی مقام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جو لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے، اور یہی نہیں بلکہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، ادھر تو بالکل سیراب ہیں، پانی پیے ہوئے، کھانا کھائے ہوئے، بالکل ہر طریقے سے سیراب ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ادھر اہل بیت اطہار 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا، ایک قطرہ حسین کے خیمے تک نہ جائے، لیکن حسین نے بھی صبر کی انتہا کر دی اور بتا دیا کہ اگر ظلم کرنے میں تیرا جواب نہیں ہے تو صبر کرنے میں حسین کا جواب نہیں. یقیناً جب جنگ ہوئی ہوگی تو گھمسان کی جنگ ہوئی ہوگی، اور اہل بیت کے وہ نفوذ قصیا جو تلوار کے دھنی تھے، جو بہادر تھے، جو جری تھے، جو شجاع تھے، مولا کائنات کی اولاد بہادر نہیں ہوگی تو پھر کس کی اولاد بہادر ہوگی؟ یقیناً انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی ہوگی، اور جنگ کر کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح قابو میں نہیں آئیں گے تو سب نے یک بار کی حملہ کیا، 72 نفوس قصیا شہید ہوئے، خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہی نہیں بلکہ بدبختوں نے شہادت کے بعد جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑا دیا، جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور آپ کا سر مبارک مقدس تن سے جدا کیا اور اس کو نیزے پر چڑھا کر بلند کر دی. میں سوچنے لگا حسین تمہاری عظمت پر قربان، تم تو پہلے بھی بلند تھے، ظالم مارنے کے بعد بھی نیچے نہیں کر سکا، سر پھر بھی بلند تھا. ظالم نے تو یہ کہا کہ میں اس کو نیزے پر چڑھا کر لوگوں کو عبرت کے لیے دکھاؤں کہ حکومت وقت کے خلاف جو بغاوت کرے اس کا یہ اجر ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین کا سر اس دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد بھی سر کاٹنے والوں سے زیادہ بلند تھا.
زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. لوگ قلم سے داستان لکھتے ہیں، حسین نے اپنے خون سے لکھی. لوگ کاغذ پر لکھتے ہیں، حسین نے ریت پر لکھی ہے، اور بتا دیا کہ حسین کے منہ سے جو نکلا، فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ظالم سر لے کر بھی بیعت نہیں لے سکتا، جو زبان سے نکل گیا وہی حق اور وہی سچ، اسی پر قائم رہے، اور ایسی مثال قائم کر دی کہ خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند کو کہنا پڑا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سردار نداد در در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین.
ارے دین حسین، آپ تو دین ہیں، حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین حسین ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے. امام حسین نے اپنی بے مثال قربانی دے دی، اور یاد رکھیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. حسین کی زندگی دیکھو، صبر اور نماز دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، نانا کے وصال پہ صبر، والدہ کے وصال پہ صبر، والد کی شہادت پر صبر، بھائی کی شہادت پر صبر، اپنے بیٹوں کی شہادت پر صبر، اہل و عیال کی شہادت پر صبر، اور شہادت ہوئی نماز میں. صبر اور نماز ساتھ ساتھ, صبر اور نماز ساتھ ساتھ ہے. پیشانی کو زمین کربلا پر جھکا دیا. مالا تیرا کرم ہے کہ حسین کا سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے, باطل کے سامنے نہیں جھکا. ایسی عظیم و شان مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اور آخری سجدہ بھی کر دیا. آنے والے امتیوں کے لیے, غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال قائم کر دی. میں نے اس حالت میں سجدہ نہیں چھوڑا تو تم بھی سجدہ نہیں چھوڑنا, تم بھی سجدہ نہیں چھوڑنا. آج سے عہد کر لو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز انشاءاللہ تعالی, عاشورے کی شب ہے, معمولی رات نہیں ہے. سب عہد کریں آج سے قصدن جان بوجھ کر کبھی نماز ترک نہیں کریں. جو جو حسینی ہے وہی عہد کرے گا, جو نہیں ہے وہ نہیں کرے. کون ہے امام حسین کا ماننے والا؟ سب حسین کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ امام حسین نے جس دین کی خاطر قربانی دی, خود گھوڑے سے گر گئے, گرتے ہوئے دین کو اٹھا گئے. اپنی شہادت, اپنی جان قربان کر دی, مال قربان کر دیا, اولاد کو قربان کر دیا, نانا کے دین کو سر بلند کر دیا. حسین تمہارا نام آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. جو جو حسینی ہیں انہیں چاہیے کہ امام حسین کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں. آپ حضرات نے یہ سارا ذکر سنا, ماشاءاللہ مسلسل آپ 11 روز تک آتے رہے. اس کا نتیجہ جب نکلے گا کہ جب ہم با عمل ہو جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین ہم سے خوش ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک نہ کریں, تب امام علی مقام ہم سے خوش ہوں. اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں, دین سے لاپرواہ رہیں, حسین کیسے ہم سے خوش ہوں گے, کیسے ہم سے خوش ہوں گے. افسوس ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ یزید کے حق میں بیانات دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے دو شہزادوں کی لڑائی تھی, اس کو بھی شہزادہ بنا دیا. شکل دیکھو اس کی, شہزادہ وہ بھی. ارے شہزادے تو وہ ہیں سردار نوجوانان جنت, الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی, کسی نے کہا اقتدار کی لڑائی, کسی نے کہا اختیار کی لڑائی. ارے حکومت چاہتے تھے اس وجہ سے کربلا گئے, اقتدار چاہتے تھے اس وجہ سے گئے. نہیں, حسین حکومت نہیں چاہتے تھے, حسین اختیار نہیں چاہتے تھے, حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے. ارے ان کے پاس تو ایسا اختیار تھا, ایسی ہزاروں سلطنتیں, دنیا کی ہزاروں سلطنتیں میرے حسین کے قدموں میں ہیں. ان کے پاس تو روحانی اختیار تھا, لیکن اس کے باوجود صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اس میدان کربلا میں کھڑے رہے اور یہ بتا دیا کہ میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر حسین سے قربانی مانگے گا میں قربانی دوں گا, مال دولت جان اولاد کی قربانی جو مانگے میں اس کو دوں, لیکن دین کو سربلند رکھوں. دین سربلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سربلند رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار اور امام حسین, خصوصاً سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت پیدا کرے. سب سے بڑی دلیل آپ یہ دیکھیں, جو لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں, یزید کو پتہ نہیں تھا, یزید کو معلوم نہیں تھا, بعد میں خبر ملی کہ یہ ہو گیا, وہ بے قصور ہے, بے قصور ہے. مقبولیت کی دلیل دیکھو, غلام حسین آپ کو کتنے ملیں گے, کتنے لوگوں کے نام غلام حسین ہیں, ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی ہر کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے امام حسین سے نسبت ہو جائے, کوئی محمد حسین, کوئی غلام حسین, کوئی کسی طرح, کوئی کسی طرح. غلام یزید کوئی مجھے دکھا دے, غلام یزید کوئی ہے اس مجمع میں, ہے کوئی, ہے اس مجمع میں؟ اگر ہے تو کھڑا ہو جائے. جس کو یزید سے محبت ہوگی وہی تو غلام یزید رکھے گا, وہی رکھے گا. نہیں, پتہ چلا حسین کو ایسی مقبولیت حاصل ہے کہ غلام حسین تمہیں ہزاروں مل جائیں گے, لاکھوں مل جائیں گے, غلام یزید ایک بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ خود ہی صحیح نہیں ہے تو اس کے غلام کہاں سے صحیح ہیں؟ یہ جتنے اس کی تعریف کرنے والے ہیں یہ سب اسی کے تو غلام ہیں. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں, بس اس پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کوئی حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, انہوں نے علی شیر خدا سے جنگ کی. کوئی یزید کی حمایت کرتا ہے, امام حسین کی مخالفت کرتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں سنو جس سے حسن نے صلح کی ہے اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے. بہت نازک بات ہے, جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. امام حسن نے کس سے صلح کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے. جس سے حسن نے صلح کی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے, اور جس سے حسین نے جنگ کی ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. جس سے حسین نے جنگ کی ہے ہم صلح نہیں کریں گے. فیصلہ ہو گیا, تم خود دیکھ لو امام حسن نے کس سے صلح کی اور امام حسین نے کس سے جنگ کی. اور دوسری بات, یزید کی حمایت کرنے والے, ہم کہتے سارے دلائل چھوڑ دو. وہ کہتے شہزادوں کی جنگ تھی, وہ کہتے اقتدار کی جنگ تھی, وہ کہتے فلا جنگ تھی. ہم نے کہا سب چھوڑ دو, آؤ ہم دونوں کھڑے ہو جائیں, تم دعا کرو تمہارا حشر قیامت میں یزید کے ساتھ ہو, ہم دعا کریں ہمارا حشر حسین کے ساتھ. بات ختم ہو جائے گی. ہم یہی چاہتے ہیں نا حسین کے ساتھ. کون کون ہے حسین کے ساتھ؟ اور حسین کہاں ہوں گے؟ جنت میں. ارے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں جنت میں نہیں تو اور کہاں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ آپ حضرات ان 10 دنوں میں بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے, اور یہ فقیر بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کی حاضری کو قبول فرمائے. ہماری ان محافل کی آخری محفل, آخری جلسہ جو ہے وہ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں ہوگا. اس میں انشاءاللہ تعالی ہم شہادت کے بعد کے واقعات بیان کریں گے. وہ آخری جلسہ ہوگا. تمام حضرات جس خلوص اور محبت کے ساتھ ان 10 دنوں میں تشریف لائے, آج آپ تشریف لائے, اسی طرح اس آخری جلسے میں بھی تشریف لائیے. انشاءاللہ تعالی آپ سب حضرات کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.